मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سورہ نور کی یہ آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سننے کی سمجھنے کی اور پھر مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ آواز تھوڑی بڑھا دیں تو کیوں روزہ لگائیں گے مزید بھائی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسجد کی عظمت کو بیان کیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, کچھ گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کی تعظیم کا. دیکھو ہر ایک کو گھر چاہیے ہوتا ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ہر شخص گھر کی طرف نسبت کرتا ہے جہاں وہ رہتا ہے. آپ سارا دن گھر سے باہر بھی کیوں نہ گزارتے ہو, سارا دن دفتر میں کاروبار میں ملکوں میں سفر کیوں نہ کرتے ہو, لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ٹھکانا چاہیے ہوتا ہے جہاں آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ میرا ٹھکانا ہے, میں گھوم پھر کے بالآخر میں نے آنا یہاں ہی ہے. اس جگہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے. انسان کہیں بھی دنیا میں جائے بالآخر تھک کے اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھاگوں. تو جیسے میرے اور آپ کا گھر ہوتا ہے اللہ کے بھی گھر ہوتے ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جہاں اللہ سے ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا, اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل دیے قرآن مجید میں. میں ہوں اس کی دلیل ہے آسمان سے بارشیں برستی ہیں, تناور درخت پیدا ہوتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ میں ہوں. یہ کائنات کا نظام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہے. تو کہاں ملے گا اے اللہ؟ اللہ نے فرمایا کچھ گھر ایسے ہیں جن کو مسجدیں کہا جاتا ہے. میں وہاں پایا جاتا ہوں, مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو 5 ٹائم میرے مجھ سے ملاقات کا وقت ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ٹائم دیتے ہیں نا, اس ٹائم پہ آپ مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ نے فرمایا میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, ہر وقت ملاقات کر سکتے ہو, لیکن اسپیشل ملاقات اللہ تعالیٰ سے جس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت رکھے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو میرے گھر ہیں جن کو مسجدیں کہا جاتا ہے, اللہ نے حکم دیا کہ ان کا مقام اور مرتبے کو بلند کیا جائے, ان کی تعظیم کی جائے. ویذکر فیہ اسمہ, اور حکم دیا کہ ان میں میرا نام کثرت سے لیا جائے. کوئی بھی جب گھر بنایا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی بھی تعمیر آپ کرتے ہیں, دکان تعمیر کرتے ہیں, اس کا کوئی مقصد ہے. ہوٹل تعمیر کرتے ہیں, اس کا کوئی مقصد. آپ نے کھانے کا ہوٹل بنایا, اس میں کھانا نہیں کھلا رہے آپ, لوگ اعتراض کریں گے نا کہ یہ کام تھا, یہ ہوٹل آپ نے بنایا تھا کھانے کے لیے اور اس میں کھانا کھاتا ہوا تو ہمیں کوئی نظر آتا نہیں ہے. یہ دکان آپ نے بنائی تھی کپڑا بیچنے کے لیے, اس میں کپڑا بیچنے والا تو ہمیں کوئی نظر آ نہیں رہا. یہ مکان بنایا تھا آپ نے رہنے کے لیے, اس میں تو پانچ سال سے کوئی بندہ رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں یہ اللہ کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں. اب اگر مسجد میں اللہ کا ذکر ختم ہو جائے تو تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ یہ ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں. فیہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ایسا اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع, کہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی طرف مائل کرنے والی چیز وہ تجارت اور بزنس ہے. آپ کو سب سے زیادہ جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تجارت. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجارت کے لیے انسان دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ دیتا ہے. آپ کتنے ہی مصروف ہوں, کسی میٹنگ میں ہو, آپ کا فون آ جائے اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کوئی بڑا سودا ہونے والا ہے, میری پروڈکٹ کو یہ شخص خریدنے کے لیے فون کر رہا ہے, فوراً میٹنگ چھوڑ کے آپ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہو, یار میں ذرا دو منٹ سن کے آیا بندہ کہہ کیا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بارگیننگ چل رہی ہے, سودے بازی ہو رہی ہے, اسی دوران بیگم کا فون آ جائے, کس قدر غصہ آتا ہے انسان کو, بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ بعد میں فون کرو, کسٹمر ہے ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ سب تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تانے دیتے ہیں نا, اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, حالانکہ اپنی دوسری شادی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. خیر میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تم لوگوں کے لیے, بیوی بچوں کو یہ تانا دے رہا ہوتا ہے. تو تجارت ایسی چیز ہے, بزنس ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی تمام مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. واش روم جانا ہوتا ہے نا, اس کو بھی ڈیلے کر دیتے ہیں لوگ, کھانے کو ڈیلے کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی رمضان کے آخری عشرے میں سیزن ہے نا, سیزن عید کی شاپنگ کا, دکاندار ہیں پوری پوری رات جاگتے ہیں, پوری پوری رات جاگتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ سیزن چل رہا ہے, یہ عید کے بعد نہیں آئے گا, جو کسٹمر اس وقت جن کا کراؤڈ ہے وہ ہمیں بعد میں نہیں ملے گا, پوری پوری رات قربان کر دیتے ہیں وہ. تو انسان کو جو چیز اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کا کاروبار اور اس کا بزنس. اللہ کہتے ہیں یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی یاد کو یعنی نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے کاروبار اور اپنی دنیا کی تمام مشغولیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, نماز سے غافل نہیں کرتی, देखो आजकल मसला ये है कि दीन पर अमल करने वाले लोग तो हैं, मजबूती से अमल करने वाले मार्केट से शॉर्ट हैं। अमल तो मिल जाएगा आपको, वैल्यू देने वाले बहुत कम हैं। कि जब एक चीज है तो है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, अल्लाह के दीन में आसानी है लेकिन अल्लाह के दीन में लचक नहीं है। आसानी होना अलग बात होती है, लेकिन जितनी आसानी दे दी बस उतनी दे दी, उससे ज्यादा का आप इजाफा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों की यह सिफत बयान की है कि कोई तिजारत, कोई खरीदो फरोख, कोई भी एक्टिविटी उनको जमात की नमाज से गाफिल बोले नहीं करती। आज हमने देखा है लोग दफ्तरों में, ऑफिस का काम है, नमाज पढ़ लो अपनी, स्कूल की टाइमिंग ऐसी है, नमाज गोल, शॉपिंग के लिए जाना है, नमाज गोल, शादी ब्याहों में नमाज गई। तो जब आपको अल्लाह के हुक्म की कदर नहीं है तो खूब समझ लें कि अल्लाह को आपकी इतनी कदर है जितनी आपको अल्लाह की कदर है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं ना, अल्लाह गफूर रहीम है, अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है, यकीनन करता है, लेकिन उतनी जितनी आपको है। आपको नहीं है तो फिर अल्लाह को भी नहीं है, ये खूब समझ लें। अल्लाह की मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत दो तरफा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ जाता हूं, जब वो चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। लेकिन पहल कौन करता है यहां पे? बंदे की तरफ से पहल होती है, क्योंकि अल्लाह की सिफत है इस्तिग्ना। इस्तिग्ना का मतलब होता है बेपरवाह है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। बंदा अपना आजज दिखाएगा, बंदा अपनी चाहत दिखाएगा तो फिर अल्लाह बढ़ के उसको वसूल करेगा। तो भाई इस्लाम में सबसे बड़ा हुक्म तौहीद के बाद क्या है? बोले जबान से, नमाज है। इस रमजान में ये अजम करें अपनी नमाज को ठीक कर लें। नमाज ही ठीक नहीं हो रही है, नमाजियों की नमाज ठीक नहीं है। सफर में छोड़ देते हैं, मैं जहाज में होता हूं देखता हूं जो अच्छे भले नमाजी लोग हैं वो जहाज में नमाज नहीं पढ़ रहे, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। बाजारों में शॉपिंग के लिए गए, नमाजें गोल, ख्वातीन की भी नमाजें जाया होती हैं। मैदान जंग में अल्लाह ने नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। वइदा कुंत फीहिम फअक़मत लहुमुस सलाह फलतकुम ताइफतुम मिनहुम माअक वलयाखुज़ू असलिहतहुम। अल्लाह ने फरमाया जब आप मैदान जंग में हो तो तरीका बदल दिया अल्लाह ताला ने, एक सफ दुश्मन के आगे लड़ेगी और दूसरी इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेगी। ये भी जमात की नमाज की बात हो रही है। तो जब मैदान जंग में मेरे भाई अल्लाह ने हमें नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है तो ये छोटी छोटी बातों की बेस पे, शॉपिंग की बेस पे, शादी ब्याह की बेस पे, आज मूड नहीं है नमाज पढ़ने का, क्लास चल रही है, क्रिकेट के दौरान बहुत से लोग नमाज छोड़ देते हैं, खेल के दौरान। मुझे याद है अपने बचपन का जमाना, मैं अक्सर बयान करता हूं तो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, हम भी क्रिकेट खेला करते थे। असर की नमाज का टाइम तो जमात खड़ी होने वाली थी, मैं विकेट कीपर था तो मैंने अपने कप्तान से बोल दिया मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने। अब पूरी टीम का सेटअप खराब हो गया कि नहीं हो गया? पूरी टीम का सेटअप खराब हो गया। मैंने कहा नहीं भाई मैं जा रहा हूं। तो मुझे याद है उन्होंने बोला भाई कजा कर लेना, कजा पढ़ लेना बाद में। मेरे से बेजार थे कि ये क्या मौलवी हमारी टीम में आ गया। तो मैंने कहा भाई हमने तो नमाज तो टाइम पे होती है ना, अब जो खिलाड़ी है ना वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कजा पढ़ लेंगे। تو میرے ذہن میں یہ تھا بھائی نکال دیں گے تو نکال دیں ٹیم سے. تو مجھے یاد ہے میں جا رہا ہوتا تھا, وہ غصہ ہو رہا تھا یار ایک بندہ ہی مارکیٹ سے, ایک فیلڈر مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. تو نہ کھیل کو نماز میں رکاوٹ سمجھو, نہ خریداری کو نماز میں رکاوٹ سمجھو. دیکھو اللہ کی نظر میں نماز کی اس قدر اہمیت ہے, دنیا میں اللہ نے کوئی آرڈر ایسا نہیں دیا کہ آرڈر دینے کے بعد جب بھی اس آرڈر کو پورا کرنے کا وقت آئے تو یاد دہانی اللہ کی طرف سے کرانے کا کوئی انتظام ہو. آپ جب کوئی آفس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, اور اگر آپ کی گورنمنٹ جاب ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ 9 بجے آپ نے نہیں پہنچنا ہے. جب چاہے پہنچیں نہیں پہنچیں آپ کی مرضی. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ جاب ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے بجے پہنچنا ہے, 8 بجے یا 9 بجے, ایسا ہی ہے نا. کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے ہم آپ کے ہاں ایک آپ کے موبائل میں ایک الارم لگا رہے ہیں, ٹھیک 9 بجے وہ بج جائے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پہنچنے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا سیٹ اپ کیا جاتا ہے دفتر کی طرف سے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, کوئی ایسا انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے. اسکول میں گھنٹی بجتی ہے, بیل بجتی ہے, وہ بھی اسکول کے اندر ہی ہوتی ہے, پورے محلے میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ نے سفر کرنا ہے, فلائٹ نکل گئی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, تو کیا کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلائٹ جانے والی ہے؟ ہاں ایئرپورٹ کے اندر ضرور ہوگی, پوری دنیا میں نہیں ہوگی. آپ کے گھر آ کے بندہ نہیں بتائے گا آپ کو. رمضان جب آتا ہے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں 2 دفعہ ہوتی ہے لیکن ویسے دنیا میں 1 دفعہ ہوتی ہے. بس وہ اناؤنسمنٹ کافی ہے کہ رمضان آ رہا ہے, وہ بھی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے, پتا چل جائے بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. زکات سال میں 1 دفعہ فرض ہے, کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو بھائی کوئی نہیں. حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے, کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ نماز ایسی چیز ہے بھائی. اچھا جو حکم بار بار ہوتا ہے اس کی تو ویسے بھی اناؤنسمنٹ کا دنیا میں رواج نہیں ہے بھائی, یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہوگا. جو کام روزانہ ہوتے ہیں اس کے لیے بتایا نہیں جاتا. نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جس کی اناؤنسمنٹ اللہ روزانہ دن میں 5 بار کرواتا ہے. روزانہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں, اذانوں کی آوازیں ہمیں آتی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی ایسی خاندانی کہ اس سے زیادہ خاندانی اناؤنسمنٹ ہو نہیں سکتی. ٹرینوں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جب ٹرین نہیں جانے والی ہوتی, نہیں جانے والی ہوتی ہے عام طور پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھائی, وہ سمجھ میں نہیں آتی کسی کی, اتنے فلانی ٹرین جو ہے پلیٹ فارم فلاں پلیٹ فارم پہ آنے والی. لہذا جو لوگ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں. یہی ہوتا ہے نا, آپ لوگ تھوڑے روزے کی وجہ سے بور بور لگ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دو تاکہ آپ سیٹ ہو جائیں. کہ نہ نسوار لے سکتے ہیں نہ پان کھا سکتے ہیں, میری بھی یہی حالت ہے. روزے میں نا فیوز اڑا ہوا ہوتا ہے انسان کا. تو ٹرین کے ٹریک پہ گاؤں کے لوگ قضاء حاجت کیا کرتے تھے, جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی, چلو یہیں بیٹھ جاؤ. تو گورنمنٹ نے بورڈ لگوایا کہ دیکھو آپ لوگ روزانہ ٹرین کے ٹریک پہ ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں, کسی دن ٹرین آ گئی تو تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھ رہے, کسی دن ٹرین آ گئی تو تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. تو اسٹیشن پہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھائی اتنے بجے ٹرین آنے والی ہے, بس اس سے زیادہ اناؤنسمنٹ اور ہوتی اسٹیشن پہ ہی, آپ کے گھر آ کے نہیں بتائے گا کوئی. एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती है, छोटी सी अनाउंसमेंट होती है, भाई फलां साहब कहां रह गए हैं, आखिरी बार ऐलान किया जा रहा है कि वो अपनी सीट पे जाके बैठे, बस। तो अल्लाह ताला ने नमाज की अगर अनाउंसमेंट रखनी थी कि भाई 5 दफा इनको याद कराया जाए, तो इतना काफी था कि मुअज्जिन माइक हाथ में लेके कहता, लोगों नमाज का टाइम बोलो हो गया है। जैसे सहरी का टाइम हो जाता है ना, तो अनाउंसमेंट होती है, इतनी लंबी लंबी अनाउंसमेंट हो रही होती है, और ये 3 बजे जो ढोल बजा के आते हैं, इनको कोई समझाए भाई, भी सोने का टाइम शुरू नहीं होता कि ढम ढमा ढम ढम वो सहरी के लिए उठाने वाले आ जाते। तो इतनी अनाउंसमेंट काफी थी कि अल्लाह ताला मुअज्जिन को कह देते कि देखो ऐलान कर दो, तमाम हजरात से गुजारिश है, फजर की नमाज में 20 मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी है। काफी था ना, इससे भी तो पता चल जाता ना कि नमाज का टाइम होने वाला है। अव्वल तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर अल्लाह ताला के दिल में नमाज की बहुत अहमियत है, तो अल्लाह ताला मुअज्जिन को कहते भाई मीनार पे चढ़ के जोर से चीख मार दे, लोगों नमाज का टाइम हो गया है। दो दफा ऐलान करता, तीसरे दिन ऐलान करता, हम जाके समझा देते भाई हमें पता है नमाज का टाइम हो गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है 5:06 इतने मिनट पे, या 5:00 इतने मिनट पे नमाज होती है, अभी तू क्यों बार बार बता रहे हमें। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं किया कि ये अनाउंसमेंट हो, ऐसी खानदानी अनाउंसमेंट, ऐसा खानदानी ऐलान कि दुनिया में किसी मजहब की इबादत के लिए ऐसे खानदानी तरीके से बुलाने का कोई सेटअप नहीं है। क्या ऐलान, नमाज के लिए बुलाने का ऐलान कैसे शुरू होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये आजकल मुअज्जिन जो बहुत खींचते हैं ना अजानों को, ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दें। तो मेरा क्लिप भी मौजूद है, अजान भी वकार पुरवकार तरीके से देनी चाहिए, बस इतना काफी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बस। ये जो लंबी लंबी अजानें हो रही है अल्लाह, इससे बहुत से उलमा को एतराजात हैं, लोग हर चीज में हरम को फॉलो कर रहे होते हैं, खुद अरब उलमा को भी उस पर एतराजात है कि अजान को लंबा खींचना, फिर भी हरम का एक वकार है, वहां तो लोग जाते ही अजान सुनने के लिए, लेकिन नॉर्मली जो अजानों को बहुत ज्यादा खींचा जाता है, ये तजवीद के रूह से भी गलत है, और ऐसी अजान का एहतराम भी इंसान के लिए मुश्किल है। जितना अल्लाह ने रखा है उतना ही रखें, उसको इजाफा करने की कोशिश बोले ना करें। अजान सुनना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इतना कि मौजन जो है ना वो अपनी अपनी वो दिखा रहा होता है कि मैं कितना बड़ा मौजिन हूं, इतना खींचते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाह, खींचते चले जाते। जो अजान 3-4 मिनट की थी वो 10 मिनट तक चली जाती है। यही वजह है कि लोग ना अजान का एहतराम नहीं कर रहे, अजान का तो बड़ा एहतराम है। तो मौजिनीन को चाहिए अजान सीखे। मैं भी कई साल मैंने अजान दी है मदरसे में, जामतुल दारुल इफ्ता वल इरशाद में, फिर हमारी अजान मुख्तसर होती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु, अजान इकामत स्पीड से होती है, अजान थोड़ा सा ठहर के होती है, लेकिन दोनों में तजवीद के कायदे सेम है। ऐसा नहीं है कि इकामत को आप में लफ्ज अल्लाह को एक अलिफ खींचेंगे और अजान में लफ्ज अल्लाह को कई अलिफ खींचेंगे, कई अलिफ खींचने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। अलिफ को वहां पे खींचा जाएगा जहां मद है, जहां मद नहीं है ना वहां अजान में खींचा जाएगा ना इकामत में खींचा जाएगा। सऊदी अरब के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला के बारे में भी मैंने सुना था कि वो भी इसके बहुत खिलाफ थे कि ये जो अजान को खींचा जाता है बहुत ज्यादा तूल दिया जाता है, और हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो इस पर बहुत सख्त थे इसके खिलाफ। हिंदुस्तान के बहुत से उलमा, अरब के, कुवैत के उलमा, कुवैत के तो एक आलिम की मैंने खुद तहरीर पढ़ी है, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के उलमा भी बहुत शुरू से, बहुत सारे उलमा इसके खिलाफ हैं, लेकिन मौज़िनीन उस पर अमल नहीं करते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कारी हजरात बाज मर्तबा आवाज को बनाने के लिए
خوبصورت قرات بنانے کے لیے تجوید کے لحاظ سے غلط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ حسن قرات کا مقابلہ ہو رہا ہو نا تو وہ کیا کریں گے, قل ہو اللہ احد کھینچیں گے اس کو, حالانکہ لفظ اللہ کو اتنا نہیں کھینچ سکتے. ہمارے ہاں مدرسے میں قاری صاحب آئے, وہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے, ایک قاری ان سے بھی بڑے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جا کے پکڑ لیا, انہوں نے کہا سر آپ کی صرف آواز ہی اچھی ہے لیکن آپ جو اتنا اتار چڑھاؤ کر رہے ہو قرات میں, غلط تجوید کے لحاظ سے غلط کر رہے ہو, یہ غلط ہے. تو اذان میں بھی تجوید کے وہی قاعدے چلتے ہیں جو قرآن میں چلتے ہیں. تو لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ بولو نہ کھینچا جائے. ہاں جہاں مد ہے وہاں کھینچ سکتے ہیں. مد کہاں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ کیا ہے بولو بھائی, سیکھ لو نا تھوڑا. سکتے ہیں الہ میں الہ کو نہیں لمبا کر سکتے آپ. اشہدو میں اشہادو نہیں ہوگا, اشہدو ال میں نہیں کھینچیں گے اس کو. اللہ الہ لا الہ الا اللہ, لفظ اللہ کو آگے کھینچ سکتے ہیں کیونکہ آگے وقف ہے, اس پہ مد جائز ہے. اذان کبھی سیکھنے کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. اذانیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ٹیڑھی میڑھی سکھائی جاتی ہیں, بس آوازوں کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ آواز ایسی نکلے لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں. وہ ایک دو دفعہ ہی گرتے ہیں, اس کے بعد ایک دو دفعہ تو بڑا اچھا لگتا ہے, واہ 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 واہ, اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں یار. پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, عرب دنیا میں ایک ٹائم ہے اذان کا, پورے ملک پورے شہر میں اسی ٹائم پہ اذان ہوگی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک اذان ختم ہوئی ہے پھر دوسری مسجد سے اذان, پھر تیسری مسجد سے اذان, پھر چوتھی مسجد سے اذان. لوگوں کے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہوتا ہے. ویسے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد جو قریب ترین ہے اس کی اذان کا احترام کریں آپ, پھر باقی اذانوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر گپ شپ بھی لگاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مؤذنین کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسی خاندانی اناؤنسمنٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اتنا, میں کھینچ سکتا ہوں بہت لمبا. میں بھی پہلے ایسی اذانیں دیتا تھا, جب میں گیا ہوں مدرسے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہماری اذان کو ٹھیک کیا. بھائی کیا ہے اتنا لمبا کھینچ, پورے اتار چڑھاؤ اتنی لمبی جیسے کوئی قوالی ہو رہی ہے. وقار ہونا چاہیے اذان میں. تو کیسی اناؤنسمنٹ رکھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی. بھائی اللہ میاں نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو اتنا کافی ہے نا, اللہ مؤذن سے بولے بھائی ان سے بولو حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, اصل جملہ تو یہ ہے نا. لیکن اس سے پہلے وہ باتیں کی جا رہی ہیں جس کا اس دعوت سے بظاہر کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دیا پہلے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, پھر دوبارہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بولو بڑا ہے, دو دفعہ ہو گیا. پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, وہ تو سب کو پتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اسلامیات میں ہم نے پڑھنا نہیں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, والدین نے بھی ہمیں بچپن میں بتا دیا تھا. تو یہ دوبارہ سے یہ فجر میں اچانک کیا شروع ہو جاتا ہے بھائی, یہ اتنی زور سے آوازیں گونجتی ہیں فضاؤں میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اصل میں اللہ میاں کو معلوم ہے کہ انہوں نے بچوں نے اسکول جانا ہوگا نا, ان کی ماں چماٹے مار مار کے ان کو اٹھائے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسکول کی ویلیو کا اندازہ ہے کہ اسکول بچہ جائے گا, پہلے میٹرک کرے گا, پھر انٹر کرے گا, پھر بیچلر ہوگا, پھر اس کے بعد ماسٹرز کرے گا, پھر پی ایچ ڈی کرے گا یا کچھ اور کرے گا, ضروری نہیں, ویسے تو کچھ بھی نہیں کرے گا اگر کراچی میں ہوگا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد شادی کرے گا, फिर मेरे से बहू के फड्डे करवाएगा, एंड यही होता है। फिर उसके बाद भाई इसके बच्चे होंगे, तनख्वाह होगी, मजे करेगा, फिर यही है ना माँ बाप के दिल में, एक कामयाब बच्चा बन के गुजारेगा, कमाऊ पूत बनेगा। असल बात ये क्या बनेगा, कमाऊ पूत, सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बनेगा, मेरी भी इज्जत होगी, बताऊंगी देखो मैंने कहा था ना दो बच्चे ही अच्छे, दो हैं, कितने अच्छे। तो स्कूल की वैल्यू बताने के लिए अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा फीस भी दे रहे हैं भारी भरकम। कन्वेंस वाले को अलग फीस दे रहे हैं, कमबख्त तू टाइम पे आया क्यों नहीं, बच्चे 20 मिनट से तैयार बैठा हुआ है, उसके लिए अल्लाह अकबर की सदाओं की जरूरत बोलो ना नहीं है, कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। खुद जाके तलाश कर रहे होते हैं महल्ले में कि भाई यहां कोई अच्छा स्कूल हो तो बताना। शादी ब्याह में आप जाते हो ना, देख के ढक्कन आपको अपनी तरफ खुद बहुत खींचते हैं, खुद तैयार होके कैसा नहा धो के। किसी ने कहा है कि खातून अगर मुंह धो रही है इसका मतलब उनका घर से बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं, आदमी मुंह धो रहा है इसका मतलब कहां जाना है अभी इसने। ये टिकटॉक भी अजीब चीज है यार, फेसबुक टिकटॉक और वो पटांग तो फेंकते रहते हैं, कुछ लोग फारिग बैठे हुए हैं जो पता नहीं कहां कहां से ऐसी बातें सोच सोच के ला रहे होते हैं, ये मजाक ही है, इसको खवातीन दिल पे ना लेके जाए। तो कहीं शादी भी हमें बुलाया जाता है, कैसे लोग पहुंचते हैं, उसके लिए अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाने की जरूरत बोलो, शादी कार्ड पे नहीं लिखा जाता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे बच्चे की शादी है इतने बज के इतने मिनट पे आप लोग पहुंच जाए, कोई जरूरत पड़ती है उसमें, कोई जरूरत नहीं है भाई। आपका बिजनेस है, आपको दुकान पे पहुंचना है, उसके लिए आपने किसी के जिम्मे नहीं लगाया कि मुझे याद दिला देना अल्लाहु अकबर कह के कि मेरा बिजनेस है या मैंने ठेले पे पहुंचना है। क्यों, आपको आपके बिजनेस की वैल्यू का पता है, बताने की जरूरत बोलो नहीं है, पता है आपको भाई जाऊंगा तो पैसा कमाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा तो न घर में इज्जत न घर से बाहर इज्जत। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे ना कहीं भी इज्जत नहीं है आपकी, अब तो मस्जिदों में भी खत्म हो गई, मस्जिद में भी उसी की होती है, थोड़ा बहुत रोकड़ा दे रहा हो, कहीं भी इज्जत अब सिर्फ जन्नत में ही मिलेगी, वो भी जब अमाल ठीक हुए, अगर अमाल ठीक नहीं हुए तो यहां भी बेइज्जती और वहां भी बेइज्जती। तो कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काम है, वजह अनाउंस वो अल्लाहु अकबर की सदाएं क्यों नहीं गूंजती जब आपको कहीं बुलाया जाता है, वहां अल्लाहु अकबर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन कामों की तरफ आपको बुलाया जाता है उनकी वैल्यू आपके दिल में पहले से होती है। बताने आपकी अपनी शादी है तो लड़की वाले कहीं अनाउंसमेंट करते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है, अनाउंसमेंट होती है, पहले से पहुंचे हुए होते हो आप, दुल्हन पहले से पहुंची हुई, आप पहले से पहुंचे हुए, काजी साहब की फीस मिलती है वो पहले से पहुंचे हुए, पब्लिक को खाना मिलता है वो पहले से पहुंची हुई, आप कह सकते हैं पहले से नहीं लेट होती है पब्लिक, उसको पता है ढक्कन भी देर से ही खुलेगा, वो कार्ड के में टाइम होता है उसके लिहाज से लेट होता है, लेकिन जो मुल्क में टाइम राइज है ढक्कन के खुलने का उसके लिहाज से एक मिनट भी लेट नहीं होता कोई। कभी देखा शादी में पहुंचे अबे भाई अब तो कुछ भी नहीं रहा, खत्म, ऐसा नहीं होता, खत्म मतम नहीं होता, पहले पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह अनाउंसमेंट कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये दुनिया का सबसे फजूल काम क्या समझेंगे अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहना, क्योंकि जब आप नमाज के लिए आते हो कुछ भी नहीं मिलता आपको, 5 रुपए भी नहीं, बल्कि उल्टा इमाम साहब बाजवा चंदा मांग के आपकी जेब में जो थोड़े से पैसे थे वो भी निकलवा लेते हैं। خدا کی قسم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو جس دعوت پر لبیک کہنے کی ہے وہ دعوت ہے نماز کی دعوت. تبھی تو اللہ نے اس کی تمہید باندھی ہے, کہلوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ, تاکہ جیسے ہی کان ہمارے کان میں یہ آواز پڑے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ایک دم ہمیں احساس ہو جائے بھائی یہ جو دعوت ہے نا نماز کے لیے بلانے والی, یہ بلانے والا بہت عظیم ہے. جب کوئی آرڈر دینے والا بہت عظیم ہوتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے آرڈر کی ویلیو بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. دیکھو آپ کے گھر کے باہر کوئی آیا, بیل بجائی, آپ کا بچہ گیا, دیکھ کر آیا ایک فقیر بھیکاری کھڑا ہوا ہے, یا ایسے ہی کوئی دوست آیا ہوا ہے آپ کا, بچے نے آ کے کہا ابو آپ کو ایک انکل بلا رہے ہیں. آپ کو کون بلا رہا ہے؟ ایک انکل. آپ پوچھتے ہیں بیٹا کون ہے؟ ابو وہ وسیم بھائی آئے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ابے وہی وہی وسیم ہے یار اپنا, وہ جو کل رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا تھا. ٹائم ویسٹنگ آدمی ہے یار, کوئی نہ لینا نہ دینا, ہو سکتا ہے کوئی قرضہ ہی مانگ رہا ہوں مجھ سے. موڈ ہوگا چلے جاؤ گے, نہیں ہوگا نہیں جاؤ گے. آپ بولو گے یار اس سے بولو میں ابھی نہیں ہوں گھر پہ. بچے بھی جا کے اسی طرح بول دیتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. آپ اس کو زیادہ ویلیو نہیں دو گے, موڈ ہوگا چلے جاؤ گے. نماز کے ساتھ بھی آج کل بولو یہی ہو رہا ہے, موڈ ہے چلو یار کوئی کام وام تو ہے نہیں تو چلو مسجد ہی چلتے ہیں. پھر رمضان میں لوگ آ جاتے ہیں نا زیادہ تر مسجدوں میں, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یار نہ کھانا نہ پینا, چلو اب ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ کہاں چلو یار, یہ بھی غنیمت ہے, ایسا نہ ہو آنا چھوڑ دیں. تو بچے نے آ کے بتایا ابو وسیم بھائی, وسیم بھائی یا وسیم مامو آئے ہیں. وہ مامو آپ کے کیا ہوئے؟ سالے ہوئے نا. بچے نے کہا کہ ابو کون آیا ہے؟ وسیم مامو. اب وہ مامو آپ کے کیا ہیں بھائی؟ سالے ہیں. اب بولو گے یار کمبخت بہن کیا دے دی, اب سارا دن گھر میں آ کے بیٹھا رہتا ہے. موڈ ہوگا چلے جاؤ گے, نہیں ہوگا کوئی ٹوپی کرا دو گے. آپ جاؤ گے بھی تو کیسے رڑتے رڑتے نا, آرام آرام سے کھجاتے ہوئے ایسے یوں کر کے جا رہے ہو گے, پھر موبائل دیکھ رہے ہو گے, کبھی ٹائم دیکھ رہے ہو گے, ایسے جا کے بے دلی سے کنڈی کھولو گے. یہ میں اپنے سالوں کی بات نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ سب لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج آپ نے دل کی بات کہہ دی لگتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ جب آتے ہیں میں کھٹ کر کے دروازہ کھولتا ہوں, آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. لیکن یہی بچہ آپ کو آ کے بتائے کہ ابو ایک صاحب آئے ہیں, نام ان کا وسیم ہے, وردی پہنی ہوئی ہے انہوں نے, ششٹم ان کے ہاتھ میں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یا وردی پہنی ہوئی ہے, پھول لگے ہوئے ہیں, موبائل کھڑی ہوئی ہے, یعنی پورا حلیہ وہ بیان کیا جو کسی پولیس آفیسر کا ہوتا ہے, اور ساتھ میں ان کے موبائل بھی ہے, اس میں پولیس والے ہیں, اور پھول وول لگے ہوئے ہیں, اور بڑی زبردست ڈریسنگ ہے. آپ بولو گے ابے یہ ایس ایچ او صاحب یہاں کیا کرنے آ گئے؟ اور ابو وہ آپ کو بلا رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کو گھر پہ جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے چھلانگ لگا کے بھاگ جائیں, ایک دم آپ کے دل کی حرکت تیز ہو جائے گی, یار یہ کس سلسلے میں آ گئے بھائی, کیسا بھاگو گے نا, وہ بلا رہے ہیں, اگر نہیں بلایا آپ کو پتا اٹھا کے لے جائے گا موبائل میں, ایک دم بھاگو گے آپ. اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ جب اذان کی آواز گونجتی تھی فضا میں ان کے دل ہل جایا کرتے تھے, ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, رنگ بدل جاتا تھا, اور کہتے تھے کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے, ہل جایا. اور میں نے خود دیکھا بھی ہے یہ منظر, ایک انگریز مسلمان ہوا ہمارے مدرسے میں آیا تھا, جب اذان ہوتی ہم دیکھتے کہ اس کی اندر کی حالت چینج ہو جاتی ہے, اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا وہ, کوئی ذرا سی بات کرے اذان سو گورا. تو میں نے کہا دیکھو یار اس کے دل میں اذان کی کتنی عظمت ہے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ ان کی نظر میں سب سے فضول کام کیا سمجھا جائے گا, نماز. کچھ بھی نہیں مل رہا اس پہ, کسٹمر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اناؤنسمنٹ کروائی اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی ایس ایچ او صاحب اگر بلاتے تم فوراً چلے جاتے, ڈی ایس پی صاحب بلاتے تم فوراً چلے جاتے, کوئی فوج کا بڑا آفیسر بلاتا فوراً چلے جاتے, علاقے کے ناظم صاحب بلاتے فوراً چلے جاتے, محلے کا دادا بدماش بلاتا فوراً چلے جاتے. تو تم جن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہو اللہ اکبر, اللہ ان سے بھی بڑا ہے, ان سے بھی بڑا ہے. لیکن ایک دفعہ میں انسان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. اللہ نے ایک دفعہ کہلوا دیا نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, آدمی کہتا ہے ہوگا بھائی. کیونکہ دنیا کے جن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں, اتنی مزیدار ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں, گہری نیند ہو تو کہاں فجر کی نماز سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایک دفعہ مت کہو, چار دفعہ یہ اعلان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کو کہا یہ کہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ہم توحید پرست لوگ ہیں. عبادت گاہوں سے اناؤنسمنٹ ہندوؤں کے بھی ہوتی ہے, سکھوں کے بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہم ایک دعوت پہ لبیک کہتے ہیں. ایک معبود ہے ہمارا جس کا نام اللہ ہے, اس کی دعوت کے علاوہ کسی اور دعوت پر ہم لبیک نہیں کہتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی دو دفعہ کہلوایا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سب کچھ ہمیں بتانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح سے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا کرو. تو ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں, کیونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے بھائی یہ ایسا تو نہیں کہ ایسے ہی کسی نے دعوت بنا لی ہو, ایسے ہی تو نہیں کسی نے اپنی طرف سے دعوت گڑھ لی ہو. نہ نہ نہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول, میسنجر آف گاڈ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں. اتنی لمبی تمہید کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الصلاح, آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. پھر دوبارہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاح, آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. اب اتنی لمبی تمہید, اب تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا انسان کے, اب رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تیرے رب نے بلایا, وہ سب سے بڑا بھی ہے, وہ سب سے طاقتور بھی ہے, اس کی ویلیو بھی سب سے زیادہ, لیکن انسان کو جب تک کسی کام میں لالچ نہ ہو, کتنا ہی بڑا شخص آرڈر دے رہا ہو, یا تو انسان خوف کی بیس پہ آتا ہے یا لالچ کی بیس پہ. ایس ایچ او صاحب نے بلایا تھا, ان کا مرتبہ بھی آپ کے ذہن میں, پھر بھی بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار ملے گا کیا مجھے ایس ایچ او صاحب کے پاس, گیٹ پہ کھڑے ہوئے چھوڑو سو جاؤ. لیکن اگر پتا ہو کہ بھائی خوف ہو کہ نہیں گیا تو موبائل اٹھا کے لے جائے گی, یا چلا گیا تو میری ویلیو آفیسر سے, یعنی اس سے میرے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, آگے مجھے بہت سارے فائدے ہوں گے. یا تو انسان لالچ میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کوئی کام کرتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو میں تمہیں نماز کے لیے بلا رہا ہوں, تمہیں یہ عمل ٹائم ویسٹنگ لگ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, یہ ٹائم ضائع نہیں ہو رہا. آج ایک دربار لگ رہا ہے, ایک میدان حشر میں بھی لگے گا دربار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں صفوں میں اول صفوں میں ہوتے ہیں, جلدی آتے ہیں نماز کے لیے, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں بھی پہلے کون ہوں گے؟ وہاں بھی یہی لوگ ہوں گے. اور جو آخر میں ہوتے تھے تو وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ بولو بھائی آخر میں ہوں گے. تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دو دفعہ یہ اعلان بھی کروایا، پھر دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اتنی لمبی اناؤنسمنٹ ہے. اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر کوئی نہ جائے، اور پھر اللہ کا نظام دیکھو، اللہ میاں نے کہہ دیا، ایک تو لوگوں کو نا آج کل بڑے مسائل ہیں، میں لفظ بولتا ہوں اللہ میاں، اس پہ نیچے کمنٹس آئے تو اللہ میاں، اللہ کو میاں کیوں کہہ دیا، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا یہ تو مطلب. بھائی زبان پیچیدگیوں کو نہیں جانتی، زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں، زبان کہتی ہے جس لفظ کا جو مطلب سمجھا جا رہا ہے نا وہی مطلب ہے، بس. کتابیں نہ اٹھا کے دیکھا کریں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں خدا، اللہ کو خدا نہیں بولو، کچھ نہیں ہوتا خدا بولنے سے، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں. ہاں اللہ کا نام اللہ ہے، بہتر یہی ہے کہ اللہ بولا جائے. وہ کہتے ہیں خدا کا یہ مطلب ہے، وہ خدا اصل میں فلانی کتاب کے فلاں. ابے چھوڑ دے بھائی، پبلک جو مطلب لے رہی ہے وہی مطلب ہے خدا کا، اور کوئی ٹیکنیکل مطلب نہیں ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار جو آپ اتنی چھوٹی چھوٹی فضول فضول چیزوں میں لوگوں کو الجھائے ہوئے. ہمارے تقوی کی مثال ایسی ہے، کیا کچھ کر رہے ہوں گے، بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوں گے، نماز ضائع ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا زیادہ، یہ لفظ یوں نہیں بولو، یہ یوں نہیں بولو، ایسا نہیں بولا، یوں یوں ایسا نہیں بولا. تو وہی مثال ہے، کتا جو ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے. گٹر کا پانی پی رہا ہے، اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. ہر شخص پہ بھونکتا ہے، اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. لیکن طہارت کے مسائل میں اتنی مہارت ہے کہ پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا احتیاطاً کے چھینٹے، حالانکہ چھینٹے پھر بھی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زیادہ نہ الجھایا کرو لوگوں کو، سیدھا سیدھا تمیز سے چلا کرو. اچھا، میرا ایک اعتکاف میں ایک اصول ہے، اعتکاف میں جو لبیا ہے نا، اعتکاف کوشش کریں بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں بیٹھیں. میرا ایک اصول یہ ہے کہ بھائی فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف والوں سے. یہ میرا اصول ہے، یعنی میں بتا رہا ہوں، لیکن میں کمیٹی کو پابند نہیں کر رہا اس کا، ان کی اپنی رائے ہے کہ فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف میں، کسی کو فرض نماز مت چھوڑنے دو، باقی ساری چیزیں اس کے اوپر. اشراق پڑھے ترغیب دو اس کو، نہیں پڑھتا سونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. صبح شام کی تسبیحات کی ترغیب دو، پڑھ لے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا سونے دو. تراویاں پوری پڑھے، تراوی تو سنت موقعدہ ہے، اس کی تو زیادہ تاکید ہے، لیکن چونکہ ہے بڑی لمبی نماز، کس کو پیٹ میں تکلیف ہے، کس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ گن پوائنٹ پہ پڑھانے والی بولو نا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو بیٹھ کے پیچھے گپے نہ کر مارے، باتیں نہ کرے، چپ بیٹھا رہے آرام سے. اگر نہیں پڑھو، ویسے تو پڑھو نا، آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ. اگر تراوی بھی نہیں پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، تسبیحات بھی نہیں کرو گے، تو اعتکاف میں آئے کس سلسلے میں ہو؟ تو ترغیب تو دی جائے گی، ملامت بھی کی جائے گی، لیکن زبردستی اس میں بولو نہیں. میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے اعتکاف والوں کو نا اسکرو سے ایسا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، سب کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، کسی کا موڈ ہے، کسی کا نہیں ہے، نہیں بھائی اٹھو. پھر ان سے تہجد پڑھوائی جاتی ہے رات کو، صبح اشراق پڑھوائی جاتی ہے، اشراق سے پہلے سونے نہیں دیا جاتا، پھر لازمی ان سے سب سے 20-20 رکعتیں تراوی امام کے ساتھ پڑھوائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فلانا ذکر کروایا جاتا ہے، پھر اتنے بجے اتنا ذکر. بھائی یہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر ڈیزائن کا بندہ ہے، جس نے کبھی زندگی میں مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، صرف فرض پڑھ لے وہ غنیمت ہے، مسجد میں ٹائم گزار لے. تو ان چیزوں میں زبردستی بولو نہیں کرنی چاہیے. دیکھو چند دن پہلے اپنی باتیں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا، صرف ایک موٹیویشن کے لیے. اب سحری میں سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تہجد کی دو رکعتیں پڑھ لینی چاہیے نا کم سے کم. تو بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، بیٹا تم بھی پڑھ لو، بس ایک دفعہ بول دیں بیٹا تم بھی پڑھ لو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو زیادہ بد اخلاقی نہ کریں. اخلاق کی حفاظت یہ تہجد کی حفاظت سے بولو زیادہ ضروری ہے. ٹھڈے مار مار کے پڑھا، اٹھو پڑھ نماز، پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑھے. یہ چیزیں اپنی خوشی سے ہوتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اور عادت بھی پڑتی ہے, گن پوائنٹ پہ ہوتی ہیں, تو اس زمانے میں کم از کم فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اعتکاف والوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا بیان جاتا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بیٹھنے دو تمیز سے. بس بولو, نمازوں میں کوئی سوتا ہوا نظر, فرض نماز تو ضروری ہے نا, کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے ہمیں, الا یہ کہ کوئی بیمار ہو, باقی بالکل آپشنل ہے. ہاں, مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بیٹھے ہوئے ادھر ہا ہا ہو گپے مار رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی ٹک ٹاک پہ, اور یہ سب اس سے نہ بیٹھتے زیادہ اچھا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے جو بھی آیتیں پڑھی, اللہ نے مسجد کے تقدس کا ہمیں حکم دیا ہے. فی بیوتین اذین اللہ ان ترفع, اللہ کہتے ہیں یہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے گی. تو ایسے ہا ہا ہو ہی پڑے ہوئے ہونا اور گپے مارنا اور جتھے بنا بنا کے, اب تو یہ کرسیوں پہ نمازوں کا رواج بھی ہو گیا, اب تو ایسا لگے گا جیسے ہوٹل کرسیاں رکھی ہوئی, بندہ ادھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا, بیچ میں چائے چل رہی ہے, سگریٹ اور گٹکا رہ گیا بس. اس لیے مسجد کا بہت زیادہ احترام ضروری ہے. باقی اس میں اعتکاف والوں پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے تو اس چکر میں بھاگ چکے ہوتے ہیں. بہت سے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے عبادت یا آپ کے کہنے سے. کسی کا تہجد اول وقت میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا درمیان میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور کسی کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی میں فرض پڑھ لوں بڑی بات ہے. آپ گن پوائنٹ پہ سب کو معمول بنا کے دے دینا چاہیے, شیڈول بنا کے دے دینا چاہیے کہ بھائی یہ معمولات ہیں, یہ کریں, کر لے ٹھیک ہے. نہیں تو صرف جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے نا, تبلیغ میں جب آپ کو سہروزے کے لیے لے کے جاتے, اشراق کی ترغیب بھی ہوتی ہے, صبح شام کی تسبیح بھی ہوتی ہے, بندوق رکھ کے کوئی نہیں تسبیح پڑھواتا آپ سے, سمجھ رہے ہو, تبھی لوگ سال بھی لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر معمولات کے پابند بھی ہو جاتے ہیں. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اتنی لمبی اناؤنسمنٹ جو رکھی ہے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک, یہ حجت کو تمام کرنے کے لیے کہہ دیا. بس یہ اعلان کر کے پتلی گلی سے گھر چلے جانا, نماز کے لیے آ جانا, اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا. باقی میں دیکھ رہا ہوں, میں ان سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس بارے میں کروں گا, نماز کے بارے میں, کہ تو کیا یہ اناؤنسمنٹ فضول سمجھتا تھا. جب اللہ پوچھے گا نا نمازیں قضا کی نہیں کی, آپ کہیں اللہ کچھ تو پڑھی ہوئی ہے, بہت ساری نہیں بھی پڑھی میں نے, ایکچولی اصل میں بیزی آدمی تھا, ایکچولی آپ کو پتا ہے زمانہ کتنا فاسٹ ہو گیا تھا, بزنس بھی ہے, جاب بھی ہے, اور ایجوکیشن بھی ہے, اور بڑے سارے مسائل ہیں, تو میں بہت بزی آدمی تھا. تو اللہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے پانچ ٹائم اناؤنسمنٹ رکھوائی ہے, یہ چرسیوں اور ہیروئنچیوں کے لیے نہیں تھی, جو بالکل فارغ ہیں. چرسی کا کام صرف یہ ہوتا ہے چھٹا لگاؤ, اس کے بعد کیسا ہوتا ہے پھر وہ فارغ. ہیروئنچی دیکھ لو آپ, کہ یہ جو میں نے اتنی لمبی لمبی اناؤنسمنٹ, اور یہ جماعت کی نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جماعتوں کی نمازیں چھوڑ دی ہیں. تراوی میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, تمبو لگا کے وہیں تراوی پڑھ رہے ہیں, تو پڑھیں آپ تراوی, فرض تو مسجد میں آ کے پڑھیں نا, وہیں فرض بھی شروع کر دی ہیں لوگوں نے, بھی ہمارے گھر میں تراوی ہوگی تو فرض نماز بھی وہیں ہوگی. بھی فرض نماز کے لیے کیا ہے, وہ تو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے آپ نے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی, اللہ کہے گا میں نے اتنے لمبی لمبی اناؤنسمنٹ پوری زندگی دن میں پانچ ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں تھکا. اللہ یہ اعلان کرتے کرتے نہیں تھکتا. مؤذن کو کہا ہے تو کرتا رہے میری طرف سے, یہ سب حجت کو تمام کرنے کے لیے, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے اور سب سے پہلے نماز کا پوچھے, تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یا ہمارے پاس تبلیغ والے آئے تھے نماز کی انہوں نے بتانا بھول گئے ہمیں. تو اللہ کہے گا بھائی یہ کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے, یہ مولوی صاحب بتائیں یا نہ بتائیں, یہ تو پانچ ٹائم میں اناؤنسمنٹ کروا رہا ہوں. پانچ ٹائم جب سے ہوش سب پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان دی گئی تھی, اس وقت سے تجھے نماز کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئی. آپ خود سوچو نا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, پھر اگلے دن سے دوبارہ, ہم پوری زندگی اذانوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنتے ہیں. ایک دفعہ بھی اللہ نے یہ کہا کہ بس بس مؤذن سے यार बस ख्वाब आया उसको बस छोड़ दे भाई बहुत हो गया ना, जब तक क्यामत कायम नहीं हो जाती अजानों की आवाजें फजाओं में गूंजती रहेंगी और अल्लाह की हुज्जत अपने बंदों पर तमाम होती रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, नमाज से ज्यादा इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है। हो नहीं सकता कि आप नमाज ना पढ़ते हो और आप अपने आप को मुसलमान भी कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जान के नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि वो काफिर हो गया, पक्का काफिर हो गया, निकाह टूट गया उसका। बाकी तीनों अइम्मा क्या कहते हैं कि भाई यहां कुफर का मतलब है उसने अल्लाह का बज़बान हाल गोया इंकार कर दिया। अब वो ये जो दावे कर रहे हैं ना कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह के नबी को मानता हूं, अमल से बता दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कफर का यही मतलब हुआ ना, अमल से कह दिया कि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं अल्लाह उसके रसूल को मानता हूं। मानता है तो तुझे इतनी दफा अनाउंसमेंट हो रही है, तेरे कानों में जू भी नहीं रेंगती, तो ये कैसा मानना है भाई। आज जब आप सफर के लिए बसों में जाते हैं, ड्राइवर नहीं रोकते नमाज के लिए, खाने के लिए रोकते हैं। क्यों? उनको पता है अगर खाने के लिए नहीं रोका ना, ये सारे मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे आके। नमाज के लिए नहीं रोका, उनको पता है एक हाथ बैठा होगा फुसफुसा सा नमाजी, कोई फुसफुसा सा होगा, थोड़ा सा यूं करेगा, भाई जरा नमाज के लिए रोक देना, रोक दिया ठीक है, नहीं तो बैठ जाएगा दोबारा जाके। वो सर पे चढ़ जाओ उसके जाके, बोले तेरा बाप भी रोकेगा। अखलाक हर जगह पसंदीदा, बोलो अपने पैसे निकालने होते हैं तो कैसी गालियां दे रहे होते हैं उसको जाके। वहां कोई कहता है इस्लाम में अखलाक है, भाई ये तो आपको पता ही, ये टेढ़ी ये जो है ना घी, ये सीधी उंगली से। आप किसी को पैसे दें, 1,00,000 रुपए कर्जा दिया, उसके बाद आप लेने के लिए जाएं, भाई अगर वो मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, इसका मतलब अब वो कयामत तक नहीं देगा, उसको पता है कि दुनिया का बेवकूफ आदमी है जिसने मुझे कर्जा दिया है, ये नहीं देगा। एक खातून ने ना चंद साल पहले किसी को कर्जा दिया, कर्जा नहीं बिजनेस के लिए पैसे दिए, फिर बेचारी मेरे पास आई कि वो पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा आप उनसे पैसे कैसे मांग रही हैं? कहती मैं उनसे कह रही हूं देखें कयामत के दिन आपको बहुत गुना मिलेगा, देखें आप पैसे दे दें। मैंने कहा अब तो वो बिल्कुल भी, अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ पैसे लेके भाग जाऊं। ये स्टाइल पाकिस्तान में मेरे भाई बोलो ना नहीं चलता। मैंने कहा किसी गुंडे बदमाश से फोन करवाओ, उनको बोलो तू पैसे वो ना फौरन कौमी तराने शुरू कर देगा। आप जिसको पैसे दो ना, लेते हुए तो बड़ा वो होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप दे दें तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेते हुए तो अलग स्टाइल होगा भाई, देते हुए ऐसे कौमी तराने सुनाएगा, सारे मुल्कों के तराने याद होंगे उसको। मेरे बच्चे का ये हो गया, मेरे मामू का इंतकाल हो गया, मेरी चच्ची का ये हो गया, मेरी भाग गई वापस नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई, जो लोग बिजनेस करते हैं वो ये स्टाइल उनका नहीं होता। मैंने उस खातून, हमारी जानने वाली खातून थी, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा किसी गुंडे बदमाश से बोलो तेरा बाप भी देगा पैसे, कल पहुंचा के जाओ, और ये तेरे बच्चे मर गए, तेरे बच्चे भाग गए, तेरे बच्चों के साथ ये हो गया, तेरी मामू के साथ ये हो गया, ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है, सर पे खड़े हो जाओ। देखो आपकी कमजोरी से अगर कोई नाजायज फायदा उठा के पैसे खा जाए ना, इस पे सवाब नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो? किसी फकीर पे तरस खा के दे दो उसको, लेकिन आपको कमजोर समझ के कोई पैसे खा गया इसका मतलब आप बेवकूफ हो, कमजोर ना समझे आपको वो। तो मैं क्या बात कर रहा था, ये किधर से आ गई है? तो पैसों का जब मामला आता है ना तो मैं जरा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि ये मसला ये है कि इसमें लोग बहुत दो नंबरी कर रहे हैं, नमाजी क्या, दीनदार क्या, परहेजगार क्या, सब अजीब ही हिसाब चल रहा है पाकिस्तान में। तो मिसाल क्या दे रहा था, जल्दी खत्म करूं मिसाल दे। नहीं नमाज की तो दे रहा था, हाँ ड्राइवर। तो जब आप बस में सफर कर रहे हो, पायलट को तो नीचे नहीं गिरा सकते पैराशूट से, वो तो आपको फिर मजबूरन जहाज में बैठ के ही पढ़नी पड़ेगी या एयरपोर्ट पे ही पढ़े पहले ही। तो ड्राइवर को बोले भाई, हाँ अब ऐसा ना हो कि एक आदमी एक टाइम पे जाके बोल रहा है, दूसरा 10 मिनट बाद बोल रहा है, तीसरा 10, ये तो गलत हो जाएगा ना। बस में चढ़ने से पहले बता दें भाई साहब नमाजों के लिए आपने रोकना है, नमाजों के लिए आपने बस को रोकना है, पहले एग्रीमेंट करवा ले उसको। उसके बाद फिर जब नमाज का टाइम कम रह जाए ना, تو اس کو سر پہ مسلط ہو جانا ہے. آج کل بسوں ڈرائیوروں نے یہ بھی کیا کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لینا, ان سے بولو بھائی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ میں حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں فقہ حنفی جو میں جو مسائل ہیں نا وہ قرآن و حدیث سے نہیں لیے, وہ تورات اور انجیل سے لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, امام حنیفہ تورات اور انجیل سے مسئلے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے, اور آج کل کے اسکالرز ہیں وہ ہیں اصل قرآن و حدیث. میں نے جب بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں نا, نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں, اصل میں یہ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں نا, انہوں نے ہر بات میں کس کو آگے لانا ہے, ابو حنیفہ کو, اور ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی امام حنیفہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے ہیں, وہ کوئی تورات اور انجیل سے مسائل نہیں نکالے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو جو اکٹھا کیا جائے گا وہ ایسے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں, یعنی ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. اس میں آسانی یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ دو نمازیں پڑھ لو گے, ہر نماز کے لیے الگ اترنا نہیں پڑے گا آپ کو. پہلے تو ویسے بھی اونٹوں کا سفر ہوتا تھا نا, لیکن بس میں یہ مشکل ہوتا ہے, بس ڈرائیور ایسے ایگزیکٹ ٹائم پہ جا کے روکے یہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی نے حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے علاوہ, اور دوسری حدیث میں آتا ہے عرفات میں, ان دو موقعوں کے علاوہ کبھی نماز کو اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کیا. تو دو نمازیں اکٹھی ہیں. بخاری میں ہی حدیث ہے کہ مغرب کی نماز کو ڈیلے کیا سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور عشاء کے قریب لے کر گئے, مغرب پڑھی عشاء کے بالکل قریب, اور تھوڑا سا ٹھہر کر عشاء بھی پڑھ لی جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا. تو یہ صورتاً اکٹھی ہے, حقیقتاً اکٹھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. تو یہ ضرورت کے وقت ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, بلا ضرورت تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا اللہ نے متعین وقت رکھا ہے, اور افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا, حدیثیں بہت واضح ہیں اس میں. تو بلا وجہ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کبھی مسئلہ ہو, کوئی مجبوری ہو, تو اس طرح سے نماز جمع کی جائے گی. اس بارے میں بہت ساری میں اس میں انشاءاللہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا ریفرنسز کے ساتھ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ, ہاں آپ سعودی عرب میں ہیں, وہ چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور پھر نماز کے لیے نہیں روکتا. تو وہاں میجورٹی چونکہ حنبلی ہے تو وہاں آپ کے لیے پھر مجبوری ہے, اس کے سر پہ چڑھ کے سوار نہ ہو جاؤ. اس بیچارے کو کیا پتا کہ حنفی کیا شافی کیا, تو ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ, کیونکہ میجورٹی وہاں پر فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے, تو پھر وہ ظہر میں ہی اثر پڑوا لیتے ہیں, پھر ڈائریکٹ مغرب میں جا کے روکے گا وہ. تو وہاں مجبوری ہے, مجبوری میں انسان دوسرے فقہ پہ عمل کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں چاروں امام کیا ہیں, برحق ہیں. لیکن جہاں ایسی شدید مجبوری نہیں ہے, وہاں بھی اگر آپ کو یہ ہے نا کہ ڈرائیور روکے گا, تو پھر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو جا کے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ڈیلے کرنے کی اجازت دی ہوتی نا میدان جنگ میں دیتے, وہاں بھی اجازت نہیں دی ہے, تو عام جگہوں پہ کہاں سے اجازت ہوگی. تو نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. تو بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے نا یہ ڈرائیور نہیں روک رہا, تو ایکسکیوز نہیں کرنا ہے آپ نے, ایک دو دفعہ کہنا ہے, اس کے بعد جا کے اور بھی لوگوں کو کھڑا کر دیں, بھائی جن جن نے نماز پڑھنی ادھر آگے آ جاؤ. تو ہو سکتا ہے کچھ پوستی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پہل کرے گا تو ہم بھی اٹھیں گے, پھر جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ, بولو تیرا باپ بھی روکے گا, روک یہاں پہ. اور نماز کے لیے زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں, اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے سڑک پہ پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جائے نماز لے کر آؤ, مسلح لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ. بھائی جو علت لی الارض کلہا مسجدا, اللہ نے پوری زمین میرے لیے سردگاہ بنا دی, وہیں سڑک پہ روڈ پہ پڑھ لو, بس کے آگے کھڑے ہو کر نہ چاہ کے چل بگا کے لے نہ جائے کہیں روڈ پہ. ہم نے پڑھی ہے ایسے الحمدللہ, یا کہیں کنارے پہ پڑھ لو, اس میں گھنٹہ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک تو استنجے اتنے اتنے گھنٹوں کے ہو رہے ہیں, بس ڈرائیور کہتا ہے یار دو منٹ کی تیری نماز نہیں ہے, ایک گھنٹے کا تیرا, یہ سب کام پہلے کر کے بیٹھا کرو. تو خیر سفر ہو عزم کریں, بس یہ عزم کروا کے بات ختم کر رہا ہوں, میں بھی عزم کرتا ہوں, سفر ہو حضر ہو ٹینشن ہو خوشی ہو غم ہو, نماز ضائع بولو نہیں کرنی. خواتین بھی شاپنگ میں گئیں, بھائی نماز ضائع نہیں ہے, کیونکہ خریداریوں میں نمازیں چھوٹتی ہیں, سفروں میں نمازیں چھوٹتی ہیں, ٹرین میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے, فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی. جہاز میں اگر کھڑے ہو کے موقع مل رہا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, لیکن جہازوں میں موقع نہیں دیتے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا. تو صرف سعودی ایئر لائن ہے جس میں جگہ بنی بھی ہے, ورنہ جہاز والے کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ ہم کیوں دیں, وہ کہتے ہیں چار سیٹوں کی جگہ گھر جائے گی تو ہمارے پیسے ضائع ہوں گے. صرف سعودی ایئر لائن ایک اس لحاظ سے خاندانی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جماعت کی نماز کر سکتا ہے انسان وہاں پہ, تو جگہ دی ہوئی ہے انہوں نے, تو اگر کہیں جگہ مل سکتی ہے تو کھڑے ہو کر ہی فرض نماز پڑھنی پڑے گی, ادروائز مجبوری ہے تو پھر جہاز میں آپ بیٹھ کے فرض پڑھ لیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس فرض کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد لوٹا لیں. تو اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو لڑکا مسلمان ہوا تھا چند سال پہلے, اور اپنے والد کو بھی اس نے نا موت سے چند دن پہلے مسلمان کیا ہے, ادھر ہی آیا تھا اسلام کے لیے, اپنے والد کو بھی ادھر ہی لے کر آیا ہمارے پاس. تو بالکل والد صاحب کی طبیعت خراب تھی, آخری یوں سمجھیں کہ زندگی سے مایوس, اور زبان فالج کی وجہ سے صحیح بول بھی نہیں سکتی تھی. اس نے محنت کی الحمدللہ, اس حال میں ان کو کلمہ پڑھوایا, مسلمان کیا. تو اس بچے کا نکاح آج کہاں ہے, مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. وتر کی دوسری رکعت میں یا تیسری میں قنوت سے پہلے یا قنوت کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا تو نماز کیسے مکمل کروں؟ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں جیسے فرض میں شامل ہوتے ہیں, البتہ دعائے قنوت امام کے ساتھ ہو جائے گی, وہ پھر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری رکعت میں آئے نا امام کے ساتھ, تو تیسری رکعت میں امام تو دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں, تو بس آپ کی بھی ہو گئی, آپ نے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد ایسے ہی جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آپ مکمل کرتے ہیں. زور سے بولو. حکومت پہ پریشر فلسطین کے لیے, مذہبی تنظیمیں تو آواز اٹھا رہی ہیں, یہ جو ہماری گورنمنٹ میں جتنے بھی دیگر سیاسی تنظیمیں ہیں نا یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عوام کی ذمہ داری ہے نا, جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, جو جن کے یہ نمائندے سمجھے جاتے ہیں, وہ ان کو ٹارچر کریں, یار تم آواز اٹھاؤ. مذہبی جماعتیں تو بہت تھوڑی سی ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہے, اٹھا رہے ہیں آواز, ان کو بول رہے ہیں جا جا کے. یہ ٹسٹ لوگ, یہ جو سیاسی لیڈر ہیں نا, یہ پبلک کو دیکھتے ہیں, عوام کی اکثریت کو دیکھتے ہیں. عوام جب چپ بیٹھی ہو تو پھر یہ بھی نہیں ہلتے. درود ابراہیم آل ابراہیم سے مراد پورے یہود و نصارہ شامل ہیں؟ نہیں بھائی, آل ابراہیم میں وہ لوگ داخل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں اور جو مومن تھے. میرا ایک دوست سے تعلق خراب ہو گیا, میری کوئی بات جو کہ ہماری جماعت والے سب دونوں کے حق میں بہتر تھی وہ کی, جس سے وہ ناراض ہو گئے اور مجھے بہت برا بلا کہا. ایک ہاں ہاں آج میرا جو ہے نا فیوز اڑا ہوا ہے, روزے کی وجہ سے نا فیوز آج میرا اڑا ہوا ہے. ایک تو میں بیمار تھا چند دنوں تک, پھر اس سے ایک تھوڑی سی آدمی کو ویکنس ہوتی ہے, پھر روزے جو بالکل ہی فیوز اڑا ہوا ہے. جس سے وہ ناراض ہو گئے تھے بہت برا بلا کہا, مجھے لگ رہا آپ سے میرا پڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اصلاح کی بولی اتنا لمبا خط لکھ کے لایا, اور باقی بھی ان کی عادت سے تنگ ہے, کیا میرا ان سے تعلق. تعلق ختم کرنے کے بارے میں اصول یاد رکھو, تعلق ختم کرنا اچھا کام نہیں ہے. اگر کسی مجبوری سے ختم کرنا پڑے, بعض دفعہ تعلق رکھنے میں بڑے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹارچر ہو, تو کچھ دن کے لیے ریزرو ہو جانا چاہیے انسان, سمجھ رہے ہو؟ سلام دعا شیوں, اپنے آپ کو مصروف کر لو بس. مفتی صاحب طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں, اس طلاق کے بعد عدت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کتنے مہینے کی عدت لازم ہے؟ عورت دوسرا نکاح کب کر سکتی ہے؟ طلاق کا شرعی حکم یہ ہے, اکٹھی تین طلاقیں دینا ناجائز ہے. اگر کبھی کسی مجبوری میں طلاق دینی پڑ جائے تو پاکی کے ایام میں زوجہ سے ہم بستری کیے بغیر ایک طلاق دی جائے بس. جب تین مینسز آ کے گزریں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر دینی ہو. پھر جب چاہیں دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں, اور عورت عدت کے بعد یعنی طلاق کے بعد تین مینسز کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے, اگر پریگننسی ہے تو بچہ ہونے کے بعد. السلام علیکم, کیا ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ, ان کی آج شادی ہو رہی ہے, دیکھو یار. احمد ولد عبد الرحمان, ان کے والد کا نام بھی چینج کیا تھا, اور دلہن کا نام ہے یاسمین بنت احمد یونس, اور مہر کتنا ہے بھائی؟ 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہے؟ آپ ہیں جی. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 50,000 مہر میں یاسمین بنت احمد یونس کا نکاح احمد ولد عبد الرحمان سے کروں, اجازت ہے جی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب احمد بن عبد الرحمن میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح یاسمین بنت احمد یونس سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا برکتوں کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بہت مبارک ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ جی لاؤ بھائی میرے ساتھ آ جائے جس ویلے آ جاؤ آ جاؤ شاباش جلدی سے کسی کیمرے سے لے لیں موبائل سے لے لیں موبائل سے کہاں ہے موبائل یہ موبائل ہے اس سے لینے وہ کیمرہ چھوڑیں چلنے میں اس کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے وہ چلو اب پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہوں اسلام لانا آسان ہے شادی کرنا مشکل ہے اچھا حضرت آپ بھی ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے جی جزاک اللہ جی اچھا بھائی یہ ہو گیا اسلام قبول کرنا آسان ہے بیوی قبول کرنا مشکل ہے مفتی صاحب میں ایک عورت ہوں میرا مسئلہ صحیح سے بتائیں مجھے طلاق ہو گئی ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ بغیر اچھا مینسس کے عدت کے گزارنا کیا 3 مہینے گزارنا کیا لازمی ہے بھائی جس کو مینسز نہ آ رہے ہوں 2 قسم کی خواتین ہیں ایک وہ جن کو مینسز شروع ہی نہ ہوئے ہوں ان کی عدت 3 مہینے اور ایک وہ جو بوڑھی ہو گئی ہوں مینسز آنا بند ہو گئے ہوں ان کی عدت بھی کتنی ہے 3 مہینے قرآن نے بیان کی ہے لیکن جو جوان عورتیں ہوتی ہیں جن کو کبھی مینسز آئے کبھی نہیں آئے تو ان کی عدت 3 مینسز ہی ہے تو اب اگر طلاق ہو گئی اور مینسز نہیں آ رہے تو بہتر یہ ہے کسی ڈاکٹر سے ٹیبلٹ وغیرہ لے کے مینسز کو جاری کیا جائے ٹیبلٹ لے کے بھی مینسز ہوں گے تو عدت پوری ہو جائے گی اس سے تو یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب برائے مہربانی زوجین کے چند موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں میاں بیوی کے چند موٹے موٹے پتلے پتلے تو میں بیان کر چکا ہوں موٹے موٹے حقوق میاں بیوی کے ابے بھائی یہ تو اس میں تو بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں بھائی مرد کے ذمے بیسک حقوق یہ ہیں کہ وہ نان نفقہ پورا کرے اس کو جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے جو جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہنتا ہے ویسا اسٹینڈرڈ کا اس کو پہنائے ٹھیک ہے نا اس کی بیسک جو بھی ضرورت ہوتی ہے نان نفقہ جسے کہتے ہیں پوری کرے اور عورت کے بنیادی حقوق یہ ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے گھر میں کسی کو اس کی مرضی کے بغیر آنے نہ دے اور اس کو اپنا سربراہ سمجھے شوہر ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا ہے بوائے فرینڈ نہیں ہے وہ کیا ہے سربراہ گھر کا ذمہ دار گھر کا امیر سمجھے اور مرد کو چاہیے سربراہ ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اس سربراہ ہونے کا ناجائز فائدہ نہ ہو یہ بیسک حقوق شرک پر کیا وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں؟ سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ مشرک الٹا بھی لٹک جائے نا بخشش نہیں ہوگی اس کی، جائے گا وہ جہنم میں چاہے کتنا نیک ہو، سمجھتے ہو کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں، لیکن مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ہماری جماعت لاہور سے آئی ہے، مفتی صاحب ملاقات کا بالکل اسٹیمنا لوز ہوا ہے، میں ملاقات کر کر کے تھک گیا ہوں میرے بھائی، بس جماعت کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام جواد مرزا ہے، عرض ہے کہ میری بیوی کچھ پریگنینسی میں، بھائی چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے پریگنینسی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میری دو شادیاں ہیں ماشاء اللہ، بیوی میں انصاف کے متعلق پوچھنا تھا کہ اگر ایک بیوی کو وقت کم دیا جائے دوسری کو زیادہ، غلط ہے بھائی، یہ دونوں کو برابر ٹائم دیں، ہاں آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کسی دن یہاں زیادہ تو پھر وہاں زیادہ کر دیں، لیکن رات میں خاص طور پر برابری ضروری ہے۔ دن میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کام سے انسان زیادہ بیٹھ جاتا ہے یا کہ گھر میں بچے ہیں تو ان کی وجہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، البتہ دن میں دوسری کے ساتھ پھر سو نہیں سکتے آپ، سونے میں برابری کیا ہے ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب رات میں ایک زوجہ کے پاس ٹائم گزارا، دوسری زوجہ کے پاس اگلے دن، اور اگلے دن سارا دن بھی اسی کے پاس بیٹھ کے سوتے رہے حالانکہ باری اس کی نہیں تھی، تو جس کی باری ہے سوئیں گے اسی کے ساتھ آپ۔ ہاں ویسے کام کاج کے لیے گھر میں زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں چاہے باری نہیں بھی ہو، اب ایک بیوی کی باری نہیں ہے لیکن اس گھر میں آپ کو کام ہے، کھانا کھانا ہے فار ایگزامپل، یا بچے ہیں تو ان کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، سمجھتے ہو؟ کرو تو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اگر نکاح کے وقت دوسری بیوی کو یہ بتا دیا کہ میں آپ کو کم وقت دوں گا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ایک بیوی کے سفر میں لے کر گئے اور جو سفر وقت سفر میں گزرا، سفر میں اگر کسی بھی جگہ 15 دن سے کم اسٹے ہے تو پھر وہ باریوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ سفر میں تو اب ظاہر ہے جب جاؤ گے تو وہ تو اضافی ہے، تو سفر میں بہتر یہ ہے کہ قرآن اندازی کی جائے، ہمارے نبی جب سفر میں جاتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام آتا اس کو سفر میں لے کے جاتے، افضل یہی ہے، لیکن شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ جس کو چاہے لے جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی بیمار ہوتی ہے، کوئی جو ہے اس کو سفر کرانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لازمی حکم نہیں ہے قرآن اندازی، تو آپ جس کو چاہیں سفر میں لے جا سکتے ہیں، لیکن گھر میں سکون چاہتے ہو امن چاہتے ہو تو اس میں بھی باریاں لگاؤ، سمجھتے ہو نا؟ ایک کو دوسرے پہ ترجیح مت دو۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، ایک آغا خانی لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے، اب اسے یہ پریشانی ہے کہ مسلمان سے شادی کی خواہش میں اس کی امی سے ملی، یعنی کسی مسلمان کی امی سے ملی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تجھے کوئی ایمان والی لڑکی نہیں ملی، اب وہ پریشان ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھائی صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا، یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، سنا تھا؟ میرا دل چاہ رہا ہے یہ کلپ میں یہاں چلا دوں۔ اب وہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے تو کوئی لڑکا اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو لڑکے کی اما کہہ لی ہے کوئی مسلمان نہیں ملی، تو بھائی یہ مسلمان ہو گئی تو اب کیا ہے، یہ مسلمان ہی ہے نا، تو لڑکے کو چاہیے اما سے کہے اما ایک پرانی مسلمان سے شادی کروں گا آپ کی مرضی کے مطابق، اور ایک یہ نئی والی لیٹسٹ جو ابھی ہوئی ہے، تو ایسے کر کے بتا دے۔ یورپی ممالک میں رمضان اور عید کیسے منائیں، کیا حکم ہے؟ کیونکہ چاند دیکھنے کی کوئی حکومتی کمیٹی نہیں ہوتی تو چاند کا فیصلہ کیسے کریں؟ کمیٹی بنانی چاہیے یورپی مسلمانوں کو۔ دیکھو چاند کا جو سسٹم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بہترین سسٹم ہے، سعودی عرب میں بہت دفعہ چاند واند ہوتا ہوتا نہیں ہے، اعلان ہو جاتا ہے اگلے دن بھی نظر نہیں آتا، بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن بس سعودی عرب کا نام ہے تو بس سعودی ہے، تو بس ایسا نہیں ہے بھائی، وہاں کے جو شیخ بن باز تھے وہ بھی ان کا بھی فتویٰ اس پر ہے کہ بھائی یہ رویت پر ہونا چاہیے، اور رویت میں ایک آدمی کی گواہی معتبر، مطلب صاف ہے ایک آدمی آگے کہہ رہے میں نے چاند دیکھا تو کیا باقی اندھے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے، کہ جب مطلع صاف ہوگا تو ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اب کچھ تیری ہی نظر کیا 6x6 ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں تو اکیلے تجھے کیسے نظر آ گیا؟ تو سعودی عرب میں عجیب ہی سسٹم ہے، فلکیات کی روح سے پتا ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آ سکتا، پھر بھی وہ ایک آدمی گواہی دیتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، तो गवाही के जब आप पैसे देंगे वो तो क्यों नहीं देगा आके गवाही, तो वो आके गवाही देता है कि मैंने देखा है, तो बस फैसला हो जाता है कि हो गया चांद। तो वो सिस्टम में गड़बड़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मसाइल खड़े हो रहे हैं। सऊदी अपने सिस्टम को ठीक कर लेना, सिस्टम से निकल के सिस्टम पे आ जाए तो पूरी दुनिया में मसाइल खत्म हो जाएंगे। अब वो लोग हमें मजबूर करते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सऊदीया के हिसाब से ईद करे। भाई सऊदी अपना सिस्टम ठीक कर ले तो हम सऊदीया के हिसाब से ईद करने के लिए तैयार है। बहुत दफा, एक दफा नहीं, बहुत दफा होता है अगले दिन भी चांद नजर नहीं आ रहा होता। अबे 30 का चांद तो सारी दुनिया को नजर आता है ना, अगले दिन भी चंद एक लोगों को ही नजर आ रहा होता है। तो ये सिस्टम जो है ना, ये रूयत का, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का निजाम बहुत अच्छा है, निजाम है। सुना है दूसरे मुल्कों में भी राइज हो गया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह में भी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी रूयत पर मदार रखा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे साथ ही उनका रमजान शुरू हुआ है। तो लेकिन बहरहाल अब चूंकि अलकवा यरफाउल खिलाफ, बहुत सी चीजों में हुकूमत का फैसला मोतबर होता है, तो अब सऊदीया का जो मर्जी निजाम है लेकिन जब गवर्नमेंट के रूल से फैसला हो जाएगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यूरोपीय ममालिक में लोगों को चाहिए कि कमेटी बनाएं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस इख्तलाफ को साइड पे रखें। सब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सलफी वल्फी जितने भी मुख्तलिफ किस्म के चैनल चल रहे हैं, एक जेहलमी चैनल भी, एक इंजीनियर साहब का भी चैनल आ गया, वो भी एक मुस्तकिल चैनल बन गया है, छठा फिरका कह लें सातवां कह लें। हर फिरका यही कहता है मेरा कोई फिरका नहीं है, समझ रहे हो, और फिर इसी बेस पे एक नया फिरका बना लेता है वो। तो बहुत सारे आए, तो सबको चाहिए कि जेहलम कह रहा हूं, अमेरिका में या जापान में या जहां भी हैं, जो भी कलमा पढ़ते हैं वो सारे मिल बैठ के बोले यार हमने रूयत पर मदार रखना है, और ये अमीर होगा हमारा, हर साल अमीर चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा कि भाई एक ही ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये देवबंदियों का कब्जा हो गया, अहले हदीसों का कब्जा हो गया, बरेलवियों का कब्जा हो गया। भाई हर यानी हर दो तीन साल के बाद जो है ना, हम उस अमीर को चेंज करेंगे मुख्तलिफ मसलकों का, क्योंकि इसमें ये तो सबका मुश्तरक मसला है ना। तो ऐसे हम ऐलान करेंगे, भाई चांद देखेंगे, गवाहियां लेंगे, उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर देंगे, तो सबको वो मानना पड़ेगा फिर। तो कम से कम बाहर मुल्कों में ये इख्तलाफ नहीं होगा। इतनी मुसीबत बनी हुई है, मामू ने रोजा रखा हुआ है, भांजे ने ईद मना रहा है, उसके घर आप जाओगे तो वो ईद मना के बैठा हुआ है, या वो आपके घर आ रहा है तो आप इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हो। तो क्या मजाक, वही है ना, क्या पन लगा के रखा हुआ है क्या पन लगा के रखा हुआ। तो आपने एक बयान में कहा था कि ईसाई और यहूदी का जबीहा जायज है अगर अल्लाह का नाम लिया जाए, लेकिन यूरोप में ईसाई तो अल्लाह का नाम नहीं लेते जबा करते हुए, तो क्या वो गोश्त खाना जायज है? अगर अल्लाह का नाम नहीं लेते फिर जायज नहीं है? अल्लाह कहना जरूरी नहीं है, खुदा का किसी भी उनवान से नाम ले लें, यानी अल्लाह को गॉड के नाम से पुकारे या किसी भी, तो जब भी जबा करेंगे तो अल्लाह का नाम आएगा किसी भी उनवान से, तो वो जानवर हलाल होगा। लेकिन अगर नाम नहीं लेते, फिर यहूदी नाम लेते हैं, यहूदी जबा करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं बाकायदा। तरावी में आयतें सजदा पढ़कर, तीन आयतें और पढ़कर फिर सजदा करना कैसे जायज है? छोटी आयतें अगर हैं जायज है भाई। इस्लामाबाद आगे क्या लिखा है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, फलाना टाउन डिमकाना टाउन। वो भाईजान मैं प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के लिए नहीं हूं। आज आपने बयान में फरमाया कि तरावी सुन्नत मौकदा है, लेकिन नबी ने तीन दिन पढ़कर रोक दी, तो फिर ये सुन्नत मौकदा कैसे हुई? अगर नबी पढ़ते रहते तो फर्ज हो जाती, सुन्नत मौकदा नहीं होती। खशियतान तो फर्ज अलैकुम, हदीस में आता है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम पे फर्ज ना हो जाए। फर्ज क्यों होती? देखो इंडिया में एक शेखुल हदीस है मुफ्ती सईद अहमद, बहुत बड़े अल्लाह ने उनको इल्म दिया, उनका एक क्लिप बड़ा जबरदस्त नजर से गुजरा, उन्होंने ये बात कही और बड़ी जबरदस्त बात की है। दारुल देवबंद के शेखुल हदीस उतनी भी हयात है या दुनिया से जा चुके, अल्लाह करे हयात ही हूँ, ज्यादा अच्छा है। बार उनका ये क्लिप नजर से गुजरा, बड़ा जबरदस्त। देखो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी की चाहत थी कोई काम करना और पब्लिक डिमांड भी थी, तो जब दोनों चीजें जमा होती है ना तो अल्लाह उस हुक्म को लाजिम कर देते हैं। लेकिन बाज दफा नबी की चाहत थी, पब्लिक की चाहत नहीं थी, बाज दफा पब्लिक की चाहत थी, नबी की चाहत नहीं थी। जैसे मिसवाक नबी की चाहत थी, बहुत ज्यादा करते थे लेकिन पब्लिक की नहीं थी। یعنی اس زمانے کی جو پبلک ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا. لیکن امت کا پر مشقت کا خوف تھا کہ بھئی یہ اتنا پابندی سے نہیں کر پائیں گے. تو تراوی میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی, آپ آئے, نماز پڑھائی آپ نے, صحابہ کی بھی چاہت تھی. اتنی زیادہ چاہت کو دیکھ کے آپ کو ڈر ہوا کہ جب میں بھی چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں تو یہ نماز کیا ہو جائے گی, لازم ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے یہ رغبت بعد میں نہ رہے ان لوگوں میں. اس لیے آپ نے اس خوف سے چھوڑ دی کہ فرض نہ ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو چاہتے تھے کنٹینیو کرنا. اچھا یہ اگر تہجد ہوتی نا تو تہجد تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے, رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. تہجد تو نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی. یہ نماز کی ایک الگ پیکج تھا, رمضان کا ایک الگ سے پیکج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا چاہتے تھے. اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن صحابہ کرام یہ بات جان گئے تھے کہ نبی پڑھنا چاہتے ہیں, نہیں پڑھ رہے کیوں, فرض نہ ہو جائے. تو نبی کی منشا یہ ہے کہ یہ پڑھے لوگ یہ, لیکن دونوں جمع نہ ہو اس پہ. تو اس لیے صحابہ کرام نے اس نماز کو جاری رکھا, نبی نے پھر ان کو منع نہیں کیا. حضرت ابو بکر کے ابتدائی دور میں بھی صحابہ تراوی پڑھتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد نا بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں, ایک جماعت نہیں ہوتی تھی. تو صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا, حضرت ابو بکر نے ان کو اس عمل سے نہیں روکا. اچھا یہی کام اگر صحابہ رمضان سے پہلے کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے, یہ تم نے کیا بدعت نکال لی ہے بھائی. عید کے بعد کرتے, یہ چاند رات کو کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے. ہم نے نفل نماز میں تو انفرادی پڑھی جاتی ہے, جماعت سے دو چار آدمی پڑھ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس طرح اہتمام سے جماعت کرنا یہ نوافل کی جائز نہیں ہے. تو ابو بکر نے بھی نہیں روکا اور صحابہ بھی پڑھ رہے تھے, یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ کے پاس اس کی دلیل تھی. وہ بلا دلیل یہ کام نہیں کر رہے تھے. وہ دلیل کیا تھی؟ بخاری کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی ہے اور چھوڑی کسی عارضے کی وجہ سے ہے. تو صحابہ نبی کی منشا سمجھتے تھے کہ نبی اس نماز کو جاری کرنا چاہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تراوی اور تہجد ایک ہی چیز ہے, اور پھر تہجد والی حدیث اس پہ فٹ کرتے ہیں کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے. تہجد والی حدیث فٹ کر رہے ہیں نا اس کے اوپر. ایک چیز تہجد ہے ہی نہیں تو آپ اس پہ وہ والی حدیث فٹ کیسے کر رہے ہو؟ اگر یہ تہجد ہوتی تو نبی نے کیا فرمایا, میں چھوڑ رہا ہوں اس خوف سے کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو تہجد فرض ہوئی ہمارے اوپر, تہجد چھوڑی نبی نے. تہجد تو پہلے بھی پڑھتے تھے, بعد میں بھی پڑھتے تھے. وہ کبھی نبی نے نہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ نئے سرے سے شروع کیا ہو اور اس کو ختم کیا ہو. نئے سرے سے جو نماز شروع کی ہے وہ یہ والی نماز ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اور چھوڑا بھی اسی کو ہے, اور اسی کا خوف تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. تہجد نہ پہلے فرض تھی نہ اب فرض ہے, نہ اس کے فرض ہونے کا خوف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ تہجد کا افضل وقت آخری ہے, جبکہ بخاری کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں نبی نے تراوی اول وقت میں پڑھی ہے اور آخر وقت تک کنٹینیو کیا, اس کو کھینچا ہے اس کو. تراوی کا ٹائم سونے سے پہلے ہے, تہجد کا اصل ٹائم سونے کے بعد ہے. تو صحابہ کرام تراوی سونے سے پہلے پڑھتے تھے, سونے کے بعد نہیں پڑھتے تھے. سونے کے بعد تو پھر تہجد ہے. تو میں عام اکثر ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دن پڑھنے کے بعد چھوڑ دی کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. اگر یہ تہجد ہی ہے تو وہ تو نہ چھوڑی اور نہ وہ ہم پہ کبھی بھی فرض ہوئی. بعض لوگ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تہجد تو ہے لیکن نبی نے رمضان میں جماعت سے پڑھی ہے, تو جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ یہ جماعت واجب نہ ہو جائے, تو اس لیے جماعت چھوڑ دی, نماز کنٹینیو رکھی آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جماعت چھوڑ دی اور نماز کیا رکھی آپ نے؟ تہجد کی کنٹینیو. یہ جواب غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اگر جماعت سے تہجد پڑھنے کا فرض ہونا اس کا امکان ہوتا تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ فرماتے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں تاکہ جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے نماز کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ والی الگ سے جو ایک اسپیشل نماز ہے نا, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, یہ والی نماز فرض نہ ہو جائے. تو یہ والی نماز یہ وہ ہے جس کو قیام رمضان کہا گیا ہے, جس کو بعد میں اسلاف نے تراوی کا لفظ دیا ہے, اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تبھی چاند نظر آتے ہی اہل حدیث حضرات کی مسجد سے بھی یہ نماز غائب ہو جاتی ہے, حالانکہ تہجد تو پورا سال رہتی ہے. تو اس لیے جمہور کا جو قول ہے نا اس بارے میں کہ یہ تہجد نہیں ہے, پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں احناف کے حوالے کے, خود حنفی 8 رکعت کے قائل ہیں. بھائی دو چار اگر قائل ہوں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, پوری امت ایک طرف ہے. دو چار اگر حنفی بھی ہے تو غلط نہیں ہو سکتے کہ حنفیوں نے کوئی حنفیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی, ایسے تو ہم اہل حدیث بھی دکھا سکتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ایک بات کو سمجھو, اسلاف میں جتنے آپ کو اقوال ملتے ہیں نا جو تراویح پڑھتے تھے وہ بھی اول وقت میں پڑھتے تھے. اب اگر ہم اس تراویح کو تہجد ہی مان لیتے ہیں تو پھر رمضان میں آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ پہلے بھی 8 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی کیا کر رہے ہو؟ 8. جبکہ حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, حدیث میں جیسے صیام رمضان, رمضان کے روزوں کا ذکر کیا نا آپ نے, اسی طرح قیام رمضان کا بھی ذکر کیا ہے. تو پتہ چلا کہ قیام رمضان بھی کوئی قیام ہے, تہجد تو قیام رمضان نہیں, قیام شوال بھی ہے, قیام ذیقعدہ بھی ہے, قیام محرم بھی ہے, قیام سفر بھی ہے. رمضان میں الگ قیام ہے جس کے الگ سے فضائل ہیں. اگر یہ تہجد ہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی رمضان میں تہجد کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے اس کو قیام رمضان سے تعبیر کیا گیا ہے. بھائی اگر تہجد کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے اس کو قیام رمضان سے تعبیر کیا ہے تو رمضان میں تو ہر نیکی کی فضیلت زیادہ ہے, صدقے کی فضیلت بھی زیادہ ہے, تو صدقہ رمضان کیوں نہیں کہا جاتا اس کو؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں کہا جاتا تلاوت کو؟ تو رمضان میں جیسے دن کا روزہ ہے نا, رات کا الگ سے قیام بھی ہے اور اس کی تعداد 8 رکعتوں سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر اب میں اہل حدیث بھائیوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو تو قامہ رمضان پر تو عمل نہیں ہوا, یہ تو ویسے بھی سنت ہے, رمضان میں کیا فضیلت ہو گئی؟ بلکہ رمضان میں تو آپ نے رمضان کی ویلیو اور گھٹا دی. عام دنوں میں آپ تہجد آخری وقت میں پڑھتے ہو جو زیادہ فضیلت کا وقت ہے, اور رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو, تو اس سے تو یعنی رمضان کو جتنا پروٹوکول دینا چاہیے تھا عام مہینوں کے برابر بھی پروٹوکول نہیں دے رہے آپ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے نا, چاروں اماموں کا تو اجماع ہے اور عملی تواتر کی پر تو ویسے ہی اجماع ہے, یعنی عملی تواتر تو یہ صدیوں تک 20 رکعت تراویح ہوتی رہی ہے. تو اس میں وہ والی حدیث بنتی نہیں ہے 8 رکعتوں والی, اس میں وہ بنتی ہے جو حضرت عمر سے 3 حدیثیں منقول ہیں, ایک 8 والی, ایک 13 والی یعنی وتر سمیت, اور ایک 20 والی. تو جو 8 اور 13 والی ہے مسترب ہے, بڑے بڑے محدثین نے اس کو مسترب قرار دیا ہے. بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں نہیں, کبھی نبی نے 8 پڑھی, کبھی 13 پڑھی, کبھی 20 پڑھی, تو سب ٹھیک ہے. بھائی اگر یہ 8 اور 13 والی دو الگ الگ راویوں کا بیان ہوتا نا تو ہم کہتے ایک راوی نے 13 پڑھتے ہوئے دیکھا, ایک نے 11 پڑھتے ہوئے دیکھا وتر سمیت, تو اس نے بیان کر دیا, اور ایک نے 20 پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ایسا نہیں ہے, جو 8 اور 13 والا ہے اس کا مدار ایک راوی پر ہے, تو راوی اور پھر وہی 20 بھی بیان کر رہا ہے, وہی 8 بھی بیان کر رہا ہے, وہی 13 بھی, اس کو مسترب کہتے ہیں کیونکہ اس میں تطبیق دینا ممکن نہیں ہے. اگر یہ مختلف عمل ہوتا نا تو وہ بتاتا کہ حضرت عمر نے کبھی 8 پڑھی ہے, کبھی 13 پڑھی ہے, کبھی 20 پڑھی ہے. وہ بیان کر رہا ہے کہ کتنی پڑھتے تھے, وہ کہہ رہا ہے بھائی 8 پڑھتے تھے. وہ بیان کر رہا ہے کتنی پڑھتے تھے, وہ 13 پڑھتے تھے. کتنی پڑھتے تھے, 20 پڑھتے تھے. تو یہ اختلاف احوال پر معمول نہیں کیا جا سکتا اس کو کہ مختلف وقتوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے. مختلف وقتوں کی کیفیت جب ہوتی جب الگ الگ راوی بیان کر رہے ہوتے, ہم کہتے جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. یہ تو ایک ہی راوی ہے, کبھی 13 کہہ رہا ہے, کبھی 8 کہہ رہا ہے, کبھی 20 کہہ رہا ہے. اس کو اضطراب کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں, کہ راوی کسی ایک بیان پر ٹکتا نہیں ہے. تبھی ابن حجر نے اس کو مضطرب کہا, اور بھی محدثین نے. میں انشاءاللہ جب ویڈیو ریکارڈنگ اس کی کراؤں گا نا تو حوالے پیش کروں گا کہ یہ حدیث مضطرب ہے, اس کی بیس پہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ کبھی 8 پڑھتے تھے, کبھی یوں پڑھتے تھے, کبھی یوں پڑھتے تھے. تو اس بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ مرسل حدیث ہے 20 رکعت والی, تبھی ائمہ نے اس کو لیا ہے اور امام مالک نے بھی اسی کو لیا ہے. ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر مان لو حضرت عمر کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے, کبھی 8 کبھی 13 کبھی 20, تو اس بارے میں بھی ہمیں محدثین کے ائمہ کے اقوال ملتے ہیں کہ پھر ایسا تھا کہ شروع میں 8 لیکن پھر حضرت عمر کی رائے تبدیل ہوئی اور اس کو کیا کر دیا, 20 کر دیا, اور پھر پوری امت نے اس کو, کیونکہ اس دور میں جہاں بھی تراوی گئی ہے 20 سے کم نہیں گئی ہے, 20 سے زیادہ ہی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے بھی دو روایتیں پیش کی ہیں, 20 والی اور 40 والی بھی. 8 والی انہوں نے بھی کسی کا مذہب نقل نہیں کیا امام ترمذی نے, تو 8 والی سے کوئی استدلال ہی نہیں کر رہا تھا اس دور میں. تو یہ اس کی علامت تھی کہ وہ 8 کو سنت نہیں سمجھتے تھے. اور پھر ایک بات کہ امام مالک کی طرف جو 8 رکعت کا قول منقول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں تراوی میں, لیکن مالکیہ نے پھر 20 رکعتوں والا قول ہی لیا ہے, امام مالک کے قول کو چھوڑا ہے. تو چاروں اماموں کا اجماع ہے کس پر, 20 رکعتوں پر, کم سے کم 20 رکعتوں پر. تو یہ چاروں امام بہت بڑے محقق تھے. آج کل کسی نے میرے خلاف ایک طنز کیا ہوا تھا کہ مفتی صاحب ابو حنیفہ کوئی بس سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے فلاں مولوی کا نام لیا انہوں نے, یہ قرآن حدیث کی بات کرنی چاہیے. کسی نے کمنٹ میں لکھا کہ تم ایک شخص کو جس کے فالوور چند ہزار بھی نہیں ہیں اس کی بات کر رہے ہو, اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں چاروں ائمہ کی جن کے فالوور دنیا میں 99.9% رہے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ, لوگ فوراً کہتے ہیں کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہو سکتی ہے, وہ بھی انسان تھے, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آج کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہو, آپ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہو, اور ہر بات پہ حدیث کا مطالبہ. اب یہ جو بعض ائمہ سے منقول ہے نا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں, علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑی ہیں. ہمارے اہل حدیث فوراً کہتے ہیں دیکھو علامہ انور شاہ کشمیری بھی مانتے ہیں کہ تراوی کی رکعتیں متعین نہیں ہیں. آپ کو علامہ انور شاہ کشمیری کا قول سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ کو. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 رکعت تراوی کے ہی قائل ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں, لیکن کوئی ہم سے پوچھے کیا نبی سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا ہو, تو ہم کہیں گے نہیں نبی سے یہ ثابت نہیں ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہی ہے کیونکہ ہر مسئلے پر حدیث کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اجماع سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے. تبھی علامہ انور شاہ کشمیری نے اسی عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ تراوی 20 رکعت ہی سنت ہے, لیکن نبی نے 3 دن کتنی پڑھی ہے یہ ثابت نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی نے کتنی پڑھی ہوں گی, 20 پڑھی ہوں گی. تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتن ہونا ضروری نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ قومے کے میں ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہو, اب کوئی مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے کہ بھائی مفتی صاحب جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنے ہیں چھوڑنے, میں جواب میں کیا دوں گا, چھوڑنے, وہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہر مفتی کا جواب ہوگا نہیں, کسی حدیث سے ثابت نہیں. تو فوراً وہ جواب میں کہے حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ نے اس عمل کو سنت کیوں کہہ دیا؟ جواب یہ کہ بھائی ہر مسئلے کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, بہت سی چیزیں اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں, تواتر عملی سے, سینہ بسینہ جو نبی سے نماز چلی آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں ایسے. تو اسی طرح نبی نے 3 دن کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہمیں, ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ملتی, تو بہت سارے مسئلوں پہ نہیں ملتی ہمیں. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی سے جو رات کی نمازوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ تو بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث کا ملتا ہے, وہ جو 3 دن پڑھی ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا چلتا, تو وہ حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ 20 رکعتیں ہیں. تو حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے, حضرت عمر نے نبی کے عمل ہی کو فالو کیا ہے. اچھا یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نوافل ہیں جتنے چاہے پڑھ لو, اس میں کیا ہے یہ بحث کے 8 اور 20, کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اس طرح بھی لوگ آ گئے ہیں, یہ بات بھی غلط ہے. نوافل جب آپ احفل طریقے سے پڑھیں نا اپنے طور پر جتنے چاہیں پڑھ لیں, جماعت کے لیے ثبوت ضروری ہے کیونکہ نوافل کی اس طرح سے جماعت جائز نہیں ہے. ایسے ایسے فنٹر آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, الٹی بات کریں گے اور جو سیدھی بات کر رہا ہوگا مذاق اس کا اڑا رہے ہوں گے. میں نے یہ بات 2-4 سال پہلے کہی کہ جماعت سے نوافل پڑھنے کے لیے نا اتنے بڑے پیمانے پر آپ پورا اعلان کر کے پبلک کو بلا رہے ہیں, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اتنی بجے تراوی ہوگی, اس کے لیے ثبوت چاہیے. جماعت سے نوافل پڑھنا جائز, جتنے نوافل ثابت ہوں گے اتنے جو جائز ہوں گے, اس سے کم کو سنت نہیں کہا جا سکتا, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہو سکتی, کیونکہ جماعت سے جو ہے نا نماز اس کے لیے ثبوت چاہیے بھائی, تبھی تو عید کی رات میں نہیں ہوتی یہ جماعت. आम दिनों में आप कर सकते हो नवाफिल कि भाई मेरा तहज्जुद पढ़ने का दिल चाह रहा है, सब लोगों को बुला लिया, आ जाओ भाई पूरा महल्ला वाला स्पीकर लगा के हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं। लोग कहेंगे भाई तू अपने घर में इंफरादी पढ़ना, जमात के लिए हमें सबूत चाहिए। तो एक साहब ने ना मेरा मजाक उड़ाया कमेंट्स में, लो भाई जमात के लिए क्या कह रहे हैं, जायज नहीं है, क्या दलील है, मुझसे सवाल किया उसने कमेंट्स में कि ये देखो मुफ्ती नहीं लाया है कि क्या दलील है जमात के लिए सबूत चाहिए। भाई दलील जब भी आप कोई इबादत करते हैं ना तो जितनी साबित हो उससे आगे आप कमी बेशी नहीं कर सकते। तो दलील उसके जिम्मे है जो ये कहता है कि जमात जायज है, उसके जिम्मे नहीं है जो ये कहता है कि जमात जायज नहीं है। फजर की दो सुन्नतें आप पढ़ते हैं, जमात जायज है उसमें, बोलो ना। अब कोई कहे कि कोई हदीस दिखाओ जिसमें जमात से मना किया हो, हम बोलेंगे भाई फजर के दो फर्ज में जमात साबित है, दो सुन्नतों में जमात साबित नहीं। मना करना भी कहीं भी नहीं है कि नबी ने मना किया हो, तो मना करने से बात नहीं होती, बात यह है कि नबी ने जब जमात से नहीं पढ़ी तो हमें भी इनफिरादी पढ़नी पड़ेगी। वो जोहर की चार सुन्नतें, अवाबीन, इशराक, ये जितनी भी नमाजें हैं, चार सवाबीन एक ही है, ये जितनी भी नमाजें हैं भाई ये सब इनफिरादी हैं। तहज्जुद भी क्या है, इनफिरादी। अगर नबी ने जमात से पढ़ी भी है ना तहज्जुद, तो ऐसे कि आप पढ़ रहे हैं एक सहाबी आके शामिल हो गए, दो सहाबी आके शामिल हो गए, ऐसा नहीं कि मस्जिद में आके बाकायदा जमात कराई हो। तो इसलिए ये जो नवाफिल की जमात है इसके लिए हमें सबूत चाहिए। तो जितनी रकतें साबित होंगी उतनी ही पढ़ना जायज है, उसमें कमी बेशी ठीक नहीं है। तो अब तरावी में नबी ने तीन दिन जमात से पढ़ाई है, अव्वल वक्त में पढ़ाई है, आखिरी वक्त में नहीं पढ़ाई, आपने छोड़ दी, फिर सहाबा ने उसी को फॉलो किया और जमात से पढ़ते रहे मस्जिदों में आके, अव्वल वक्त में पढ़ते रहे हैं। जब जमात से सहाबा कराम पढ़ते रहे हैं तो अब हमें देखना पड़ेगा कितनी पढ़ते रहे हैं, जितनी पढ़ते रहे हैं उसकी परमिशन होगी और वही सुन्नत अमल होगा, उसमें कमी को सुन्नत नहीं कहा जा सकता और उसमें इजाफा हराम और नाजायज होगा। एक एलएडीस ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि देखो इमाम अहमद बिन हंबल ने तो 20 रकतों से भी ज्यादा तरावी पढ़ी है, वो इनफिरादी पढ़ी है। इनफिरादी आप जितनी चाहे पढ़ लें, जमात की बात हो रही है, जमात जितना सबूत होगा तो सबूत हमें 20 रकतों का मिलता है, ठीक है। बाज अइमा 40 रकतों के भी कायल थे, बाज 36 के भी कायल थे, लेकिन उनके कौल को उम्मत ने रद्द किया क्योंकि उनके कौल की मजबूत दलील नहीं मिलती। तो ये अइमा की बहस ऐसे ही थोड़ी हुई है, समझते हो गए नहीं समझते। इसमें इमाम तिर्मिजी का जो कौल है ना कि इस बारे में कोई सही बात मनकूल नहीं है, तो इमाम तिर्मिजी की राय है जाती, मुज्तहिदीन ने इस राय को नहीं लिया। और इमाम तिर्मिजी की राय को भी अगर आपने लेना है तो उन्होंने भी 8 रकतों तो किसी का कौल जिक्र ही नहीं किया। इमाम तिर्मिजी ने कहा 20 भी है 40 भी है तो इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं मिलती, सब ठीक है। तो वो 20 और 40 ठीक है, 8 का तो उन्होंने कौल जिक्र ही नहीं किया है। तो 8 रकत तरावी तो कुछ बनती नहीं है, तुकी नहीं बनता। और मैं बार बार कहता हूं इसमें तो तरावी का लफ्ज ही फिट नहीं बैठता। तरवीह 4 रकतों को कहते हैं, तरावी 4 रकतों का मजमुआ, बहुत सारे 4 रकतें, तो 2 रकतें तो 2 तरवीह होते हैं, बहुत सारे 4 बहुत सारे तरवीह थोड़ी होते हैं। और एक आखिरी बात करके बस इस टॉपिक को समेटता हूं, तरावी और तहज्जुद अगर एक ही चीज होती ना तो हजरत उमर ने जब तरावी शुरू कराई मस्जिद नबवी में आए और आपने देखा, फरमाया कि नियमतिल बिदा तो हाजी, क्या खूब बेहतरीन नया काम है, यानी इस स्टाइल में तो नया ही है ना कि एक इमाम के पीछे सब जमा हुए हैं। फिर आपने फरमाया कि वल्लती तनामून अनहा, जिस नमाज से तुम सो रहे हो वो इससे अफजल है। अगर हजरत उमर की नजर में तरावी तहज्जुद एक ही चीज होती तो हजरत उमर फरमाते कि जो तहज्जुद तुम अव्वल वक्त में पढ़ रहे हो इस नमाज का आखिर वक्त में पढ़ना क्या है, अफजल है। हजरत उमर फरमा रहे जिससे तुम गाफिल हो वो इससे अफजल। इसका इसमें हजरत उमर का मकसद तरावी की नफी नहीं थी बल्कि यह था कि उसको भी फोकस करो, इतनी लंबी ना पढ़ो कि वो रह जाए, या इतनी देर तक ना पढ़ो कि फिर उसके लिए आंख ही ना खुले। ये मकसद है हदीस का, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। बाज लोग कहते हैं हजरत उमर खुद क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमें नहीं मिलता कि खुद पढ़ते थे मस्जिद में या नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक काम खुद शुरू कराया हो और खुद ना कर रहे हो, ये हो नहीं सकता। वो खुद पढ़ते थे यकीनन, घर में पढ़ते थे। आप कह सकते हो जब जमात अफजल है तो खुद क्यों घर में पढ़ रहे हैं, भाई जमात अफजल है उन लोगों के लिए जिनको खुद कुरान आता नहीं है, जो खुद हाफिज हैं उनके लिए खुद पढ़ना अफजल है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो हमारा बच्चा माशाल्लाह हाफिज है, वो घर में पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है क्योंकि उसका रिवाइज हो जाता है। तो जो खुद हाफिज है वो अपनी अलग जमात करा ले घर के अंदर 2-4 अफराद को लेके, बाकी जो हाफिज नहीं है उनके लिए मस्जिद में पढ़ना अफजल है। हजरत उमर ने मस्जिद में उन्हीं लोगों के लिए इंतजाम किया था जिनको कुरान
حفظ نہیں ہے. وہ عبی بن کعب کے پیچھے قرآن پڑھیں گے, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو اس میں بہت باتوں کو گھمایا گیا ہے, خلط ملط کیا گیا ہے. تو حضرت عمر نے یہ چاہا تھا کہ لوگ تراوی پڑھیں مگر تہجد سے غافل نہ ہوں, تراوی پڑھیں اتنی جلدی ختم کریں کہ سو جائیں پھر آ کے اٹھیں, کیونکہ صحابہ بہت لمبی تراوی پڑھ رہے تھے, بہت لمبی ہو رہی تھی. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ تراوی اول وقت میں پڑھ کے ختم کر دی جائے, پھر لوگ سو جائیں اور پھر اٹھ کے آخری وقت میں پڑھیں. آخری سوال پہ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اہل حدیث بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی تہجد ہے آٹھ رکعتیں پہلے بھی بعد میں بھی, تو رمضان میں آپ نے کیا کیا پھر الگ سے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہم نے لمبی قرات کی ہے جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے. تو عام دنوں میں آپ نے قرات نہیں کرتے, آپ ان دنوں میں آپ قرات کر لیتے ہیں. تو قام رمضانہ میں, قام یہ نماز سے کنایا ہے, قام رمضان کس سے کنایا ہے؟ نماز سے. نماز صرف قیام کا نام نہیں ہے, رکوع اور سجود بھی نماز کا حصہ ہیں. تو قام رمضان کا مطلب قیام بھی ہوگا اور رمضان میں اسپیشل رکوع اور سجود بھی ہوں گے. اگر آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں تو سولہ سردے ہوں گے, تو رمضان میں بھی سولہ سردے, رمضان سے باہر بھی سولہ سردے. تو یہ رمضان کی کوئی خاصیت ہوئی؟ تو رمضان میں تو آپ کو رکوع اور سجود بھی کیا کرنے, رات کو بڑھانے. یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ, رمضان میں آپ کی عبادت زیادہ ہوتی تھی, تو زیادہ میں کثرت رکوع بھی ہے, کثرت سجود بھی ہے, کثرت قیام بھی ہے اور کثرت تلاوت بھی ہے. تو یہ سب چیزوں کو بڑھانا پڑے گا. آپ نے صرف ایک تلاوت بڑھا دی, باقی ساری چیزیں کم رکھی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اول نظر میں آج کل کے اسکالرز کی بات آپ کو بہت اچھی لگے گی, لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جا کے پڑھو گے نا, تو یہ جو ائمہ اربعہ کی جو مذہب ہے یہ بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو حنفیت کی دعوت تھوڑی دے رہے ہیں, تو چاروں اماموں کا مذہب ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ایک متفق علیہ چیز ہے. تو اس لیے ہمیں جھگڑے کا شوق نہیں ہے, لیکن یہ جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے, لوگوں نے تراوی کی, بھائی 20 رکعت تراوی میں 40 سجدے ہوتے ہیں اور 8 رکعت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 16. تو 16 اور 40 میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ بہت بڑا فرق ہے. تو آپ نے پورے وہی اڑا دیے. اور ایک اور بات, یہ جو نیا کال آج کل آیا ہے نا کہ بھائی جتنی چاہے پڑھ لو, اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, تو آپ بھی پھر جتنی چاہے پڑھ لیں, آپ نے 8 کیوں متعین کر دیے؟ ہونا یہ چاہیے ایک دن آپ کے یہاں 4 رکعتیں ہوں, ایک دن آپ کے یہاں 8 رکعتیں ہوں, ایک دن آپ کے یہاں, کیونکہ نبی سے جو تہجد کی نماز منقول ہے بخاری مسلم میں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں, کبھی آپ نے وتر سمیت 17 رکعتیں پڑھی ہیں, کبھی آپ نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں, کبھی 13 رکعتیں پڑھی ہیں, کم سے کم 4 رکعتیں تہجد کی ثابت ہیں. تو آپ بھی ایسا کریں, جب تہجد ہی ہے تو کسی دن تراوی 4 رکعتیں پڑھیں, 3 وتر پڑھ لیں, کسی دن 8 رکعتیں پڑھیں, 3 وتر پڑھ لیں, کسی دن 11 رکعتیں پڑھیں, 3 وتر پڑھیں, کسی دن 13 رکعتیں جو ہے 17 رکعتیں پڑھ لیں, صحیح ہے نا, اور کسی دن 20 پڑھ لیں, 3 وتر پڑھ لیں, کسی دن 40 پڑھ لیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں 40 بھی ثابت ہیں, تو 40 پڑھیں اور 3 وتر پڑھ لیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کا جو نظریہ ہے آپ اس پہ قائم ہیں. آپ تو 8 رکعت پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے ٹف سے مس نہیں ہو رہے, ہل ہی نہیں رہے آپ اس سے. تو اس کا مطلب بھائی آپ بھی بزبان حال اس کے قائل ہیں کہ تعداد متعین ہے جس کو سنت کہا جائے گا, لوگوں کو اس میں بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا, اسپیسیفک کوئی تعداد بتانی پڑے گی, پریکٹیکلی یہ جب ہی ہوگا تو وہ 8 ہے یا 20 ہے, تیسرا کوئی معتد بھی قول ہمیں نہیں ملتا. کچھ قول تو ہیں لیکن وہ کل عدم ہو گئے کیونکہ اس پہ امت نے چھوڑ دیا اس کو. تو 8 ہے یا 20 ہیں, تو اب اس پہ بحث ہے کہ یا تو 8 سنت ہے یا کتنی سنت ہے, 20 سنت ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر 8 سنت ہے تو پھر حرمین میں 1400 سال بدعت کیوں ہوتی رہی ہے, اور اگر 20 سنت ہے تو پھر آپ کو صرف اتنا کہنا پڑے گا کہ حرمین میں 4 سال مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آسان ہے, 4 سال ایک سنت چھوٹی ہے, 1400 سال نہیں چھوٹی ہے. کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا نا, اس کو یہ سمجھانا آسان ہوگا کہ بھائی ابھی جو حکومت سعودیہ ہے وہ 10 رکعت تراوی پڑھوا رہی ہے, جو سنت آدھی سنت چھوڑ رہی ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اسے کہیں گے نا کہ 1400 سال سے جو حرم, مسجد حرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی, مسجد قبا, اس میں اور پوری دنیا, افریقہ, مصر, پاکستان, بنگلہ دیش, آذربائیجان, روس کی ریاستیں, ایران, جہاں جہاں اسلام گیا ہے وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہے تھے, پھر یہ میں اور آپ تو مطمئن ہو جائیں گے, کوئی غیر مسلم ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوگا. وہ کہیں گے ہمارا تو پورا دین ہی مشغول ہے بھائی, تمہیں کیا 1400 سال سے تم گھاس کھا رہے تھے, کیا کر رہے تھے. تو اس لیے جمہور کے قول کو مت چھوڑا کرو, پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے. آج چلتے ہیں بھائی ہم, میرے پاس ان کے ہر دلیل کا جواب ہے. مجھے بڑا افسوس ہو جب کمنٹس میں لوگ نئی دلیل لکھی ہوتی, کہتے ہیں مفتی کو اس کا تو پتہ نہیں. وہ میں پتا ہوتا ہے تو ہر چیز کا ایک, ہر چیز میں جواب تھوڑی آتا ہے. تو کبھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ, میں نے آڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ زیادہ چلا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو بیان, جیسے خلا پہ میں نے ریکارڈ کروایا نا, تو میں اس طرح پہ بھی ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا. تو طبیعت میری اس رمضان میں خراب ہو گئی تھی, یہ کام کر نہیں سکا میں. اچھا بھائی, لوگ کہتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد مفتی صاحب پھر تراویح کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, تو آپ ہی تو پوچھ لیتے ہیں. لوگ محروم ہو رہے ہیں رمضان میں عبادتوں سے. یار کتنا ایک رونق ہے مسجدوں کی, تراویح کی نماز کتنی ایک رونق ہے, لوگ اس سے محروم ہو گئے. اچھا بھائی, میرا کیا لکھا بھتیجا علی حماد کو کوما میں ہے, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میرا نام مغاث اللہ, دو سال میرے گھر والوں کے ساتھ بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, میرے ساتھ بھی میری گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, اور بیوی میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتی. میری ساس ہر بات اس کو گھر لے کر چلی, ہر بار اس کو گھر لے کر چلی جاتی. میری ساس نے بیوی کے کان بھر بھر کے اس کو مجھ سے بددل کر دیا ہے, یہ سالوں سے چل رہا ہے. اچھا سالے بھی آئے ہیں, اچھا کئی سالوں سے چل رہا ہے. بچیوں کے بعد بھی میری بیوی اپنی ماں کی ہر بات مانتی ہے. وہ چاہتی ہے میں الگ گھر لوں, لیکن میرے وسائل نہیں ہے. میں اپنی ماں کے ابھی پھر اپنی ماں کے گھر. بھائی دیکھو, یہ مائیوں کا اپنی بچیوں کے کان بھرنا یہ کامن مسئلہ ہے. یہ میجورٹی ایسا ہی کرتی ہے کہ بچی جب آتی ہے نا سسرال سے, اما کے آ کے میرے میاں یہ کر رہے ہیں, وہ تو ماں اس کے اور کان بھرتی ہے. تو ایسے قابو کر اپنے میاں کو, میں نے بھی تیرے ابا کو ایسے تھوڑی کنٹرول کر لیا تھا. یہ بہت غلط کرتی ہیں مائیں. یورپ میں اور ان کنٹریز میں, آسٹریلیا وغیرہ, پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور بیوی اینڈ خواتین کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا, این جی اوز ہیں, ان میں سے کسی کے پاس چلی گئی, تو بس سمجھو اب یہ طلاق کروا کے چھوڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کا آپ کی بیوی سے جھگڑا ہوا, کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ نے غلطی سے گالی دے دی, یا کوئی اللہ نہ کرے تھپڑ چھپڑ مار دیا, آپ کو ندامت بھی ہو رہی ہے, آپ کی بیگم چلی گئی وکیل کے پاس. اب سمجھو وہ ایسا بیڑا غرق کرے گا نا اس کا, آپ کی بیوی کا بھی, اس کے خاندان کا بھی. یا وہ چلی گئی این جی اوز میں کسی کے پاس, کسی این جی او کے پاس چلی گئی جو خواتین کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا, وہ پوری کوشش کریں گے طلاق دلوائیں. اتنا بھریں گے نا وہ, بھائی تم تو عورت ہو, تم اپنے آپ کو کم مت سمجھو. تمہارا میاں کی ہمت کیسے ہوئی ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے گالی کیسے دے دی تمہیں؟ اس نے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کر لی ہے؟ تمہارا رائٹ ہے, آؤ ہم تمہیں. وہ اتنا بھر دیں گے نا اس کو آپ کے خلاف کہ اب گئی وہ بیوی آپ کے ہاتھ سے, اور بالآخر اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کا ہوگا بولو؟ اس عورت کا. طلاقیں بھی ہوں گی, اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, بچے لے کے رلتی رہے گی, اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی فکر میں زندگی برباد کر دے گی. مرد اس سے کھیلیں گے جب مرد کو پتا ہوگا مظلوم ہے, میاں نے چھوڑ دیا اس کو, یا طلاق دے دیا, یا خلا لے لیا, جو بھی ہے. تو مرد پھر اس کو چکنی چپڑی باتیں کریں گے, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے 4 شادیوں والے بیان سنے. ایکچولی میں بھی کسی بیوہ کو سہارا دینا چاہتا ہوں, نیک لوگ نہیں آئیں گے مارکیٹ میں. میں نے دیکھو یہ, میں یہی انہی کا بیان لگا کے بیٹھا ہوں. اور مرد کو پتا ہے اس کا پیچھے پوچھنے والا بولو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے جو اصل میاں تھا اس نے تو اس کو چھوڑ دیا, جو بچوں کا باپ بھی ہے, اور اس کے دل میں ہوتا ہے اس نے اس سے وفا نہیں کی ہے, میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی. تو اس سے انجوائے کرو. اور یہ ویسے بھی مظلوم بن کے آئے گی تو اس کو میں وہ حقوق نہیں دوں گا, کیونکہ جب حقوق کی بات کرے گی میں بولوں گا تمہیں میں نے سہارا دے دیا نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو پھر مرد اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں, پھر وہ خون کے آنسو روتی ہیں, پھر مجھے ہی فون کرتی ہیں, یہ ہو رہا ہے میرا میاں دوسری شادی کی ہے, باریاں نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے تم تو بیوہ ہو, تم تو ابے بھائی تو کیوں اپنے پرانے شوہر کو تو نے چھوڑا ہے؟ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, برداشت کر لیتی. مرد نے تھپڑ لگایا, غلط کیا, لیکن وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, وہ میاں ہے, وہ آپ کے ساری زندگی کا ذمہ دار ہے, آپ کا, آپ کی بچیوں کا کفیل ہے. وہ بوائے فرینڈ تھپڑ لگائے, لگ کے دوسرا اس سے کھینچ کے زیادہ تمیز سے لگایا کرو.
بوائے فرینڈ اگر گرل فرینڈ کو تھپڑ لگائے نا تو میں گرل فرینڈ کو بولتا ہوں تباہ کے لگا دو ایک کھینچ کے اور بولو کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. شوہر شوہر ہوتا ہے وہ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا. اونچنی چھت گھر میں ہوتی ہے وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے تو کبھی ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے اس کا. نہیں اٹھانا چاہیے ہم تو منع کرتے ہیں. اٹھ گیا تو اب کیا کریں. اب یہ نہیں ہے کہ شوہر کے خلاف اس کا دماغ بھرا جائے او اس نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا اس نے یہ کیسے کر لیا یہ کیسے کر لیا. یہ مت کرو اس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور شوہر ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے. وہ پھر طلاق پر آئے گا. وہ کہے گا اسے جان چھوڑا کے زندگی. اور طلاق کے بعد مرد کا نقصان نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ عورت کا. اور یہ این جی اوز پتہ ہے آپ کو چکنی چپڑی باتیں. کوئی بات نہیں جاب کرو تم. جاب کرنا نا. تم کیوں مردوں کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو؟ کیوں مردوں کی محتاج بنی ہوئی ہو؟ تم جاب کرو. وہ جاب کرے گی اس کی عزت کا جنازہ نکلے گا. کماری لڑکی کا نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے بھائی میں نے کہیں شادی کر لی ہے. طلاق یافتہ بیواؤں کا ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر مرد غلط نظریں ڈالے گا اس پہ. باس سب سے پہلے. وہ باس کیا وہ کوئی وہ مرد نہیں ہے کیا؟ سب سے پہلے وہ اس کی عزت سے کھیلے گا. کتنے کیس آتے ہیں میرے پاس تم خون کیا. یہ تو ہمارا ظرف ہے. ہم رات کو سو جاتے ہیں جو کیسز آتے ہیں نا آدمی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیں. ایک لڑکی نے بتایا مجھے طلاق ہوئی ہے اور پھر میں نے کہا جاب کرتی ہوں. میں جاب کی ہے تو جس کو پتا چل رہا ہے نا بغیرت کو کہ یہ طلاق یافتہ لڑکی اس کا بچہ بھی ہے. شادی نہیں کر رہا کوئی. اور شادی بھی جو کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بیان سن کے وہ بھی کھیلنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. حقوق دینے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. کھیل کود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے میں کیا زیادہ ڈیپ میں جاؤں. اس کی عزتوں سے کھیلا گیا. اس کو ریپ کیا گیا اس کے ساتھ. ایک جوان لڑکی ہے. کہہ رہی ہے میں جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی. اب کیا کیس کرے گی اس کے خلاف؟ ثبوت تھوڑی ہوتے ہیں ہر وقت ہر ایک کے پاس. اور ہمارے یہاں کیس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جہاں کیس کرنے جائے گی اس کے بارے میں ڈر ہوتا ہے یہی نہ کھیلنا شروع کر دے. تو ہماری سوسائٹی کو ان لوگوں نے بہت ہی گدے گھوڑوں والی سوسائٹی بنا دی ہے. عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں اس کے شوہر کے پاس ہے. جابوں میں عورت کی عزت نہیں ہے. تم یورپ کو فالو مت کرو. ایک صاحب ابھی کہنے لگے ایک ان کا کلپ آیا کہ جی خواتین کو کچن دیا ہوا ہے. بھائی کچن چھوڑو. ایجوکیشن تعلیم اور تعلیم کا مقصد آگے جاب کرو تاکہ مردوں پہ ڈیپینڈ مت کرو. پھر آگے وہ کہنے لگے کہ شوہر اگر مر جائے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ بھائی اسلام نے جو پیکج دیا ہے نا شوہر اگر مر جائے تو دوسرا آدمی شوہر بن جائے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر اگر مر جائے تو کیا کریں؟ اور یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک دو تین شادیوں کا سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا. صحابہ کے دور میں بھی شوہر کا انتقال ہوتا تھا نا تو عورتیں روڈوں پہ نہیں آتی تھیں. کیوں؟ ہر مرد نے دو تین بیویاں رکھی ہوئی تھیں تو عورت کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ فوراً مل جایا کرتا تھا. یہ اسلام نے پیکج دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. ایک آدمی اگر مر گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک آدمی چار شادیاں کرتا ہے اگر مر گیا تو چار عورتیں بیوہ ہوں گی ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں. کیوں بیڑا غرق ہوگا؟ سوسائٹی میں جب دو تین شادیوں کا رواج ہوگا نا تو کسی کی دو بیویاں کسی کی تین بیویاں ہیں وہ مرے گا تو فوراً ان کی کہیں اور شادی ہو جائے گی. صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا. حضرت جعفر تیار کی چار بیویاں تھیں. حضرت جعفر تیار شہید ہوئے فوراً چاروں کی شادی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی ہے؟ تو اسلام نے نکاح کا پیکج دیا ہے. جابوں کا پیکج. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے. مرد کا کام ہے کمانا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اگر اس کو بھی کمانے پہ ڈالو گے فیملی سسٹم بھی تباہ ہوگا. اور لبرل لوگوں کو فیملی سسٹم سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. کہنے تباہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور بھائی خودکشیاں کرو گے جیسے جاپان میں ہو رہی ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہیں. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو عورت کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہو نا. مرد سے آزاد کر رہے ہو. تو مرد سے آزاد جب کرو جب اس کو مرد کی ضرورت نہ ہو. ضرورت اس کو ہمیشہ رہے گی مرد کی. یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر شوہر کی صورت میں نہیں ملے گا تو ایک حرام خور بوائے فرینڈ مل جائے گا جو ٹیشو پیپر کی طرح اس بغیرت کو استعمال کرے گا. جو ہو رہا ہے میں دیکھ کر آئی ہوں آسٹریلیا میں. وہاں لوگ بتاتے ہیں لڑکیاں ایسے رلتی ہیں نا تو میں یہ گوری عورتیں فلموں میں مزے کی لگ رہی ہیں. نیچرل لائف حقیقی لائف میں ان کی گدے گھوڑوں سے کتوں سے بدتر زندگی ہوتی ہے لڑکیوں کی. گوروں کی بات کر رہا ہوں. کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں عورت کی. بس ویسے تھینک یو کی حد تک ہے. تھینک یو میڈم یہ ہے. باقی اتنے ریپ ہوتے ہیں ڈاکٹروں نے بتایا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہر ہفتے اتنی گوریوں کی ریپ کے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اور کوئی کیس نہیں بنتا.
ریپ کرنے والوں پر, جبری زنا کرنے والوں, کیونکہ ثبوت ہی نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا, کہہ رہے ہیں یار یہی کیس آ رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے, کوئی لڑکی آ رہی ہے اس نے میرا ریپ کر دیا, کوئی عزت ہے؟ پھر تھینک یو تھینک یو کیا کرنا ہے یار, بات جب کریں گے نا تھینک یو میڈم ہاؤ آر یو فائن ٹیچنگ, ہمارے یہاں تھوڑا بدتمیز ہوگا. اب اوریجنل لائف میں کیا ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ, گدے گھوڑوں کی طرح استعمال ہو رہی ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح. ہاں پبلک پلیس میں آپ ہاتھ بھی لگا دو گے نا تو کیس بن جائے گا آپ کو, کہہ رہے ہیں عورت کے بڑے حقوق ہیں, یہاں کوئی عورت پہ چیخ نہیں سکتا. بھائی پبلک پلیس میں نہیں چیخ سکتا, بند کمرے میں لے جا کے جو مرضی کر دے اس کے ساتھ کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. اور کر رہے ہیں, ان کی تو نیگیٹو خبریں آتی نہیں ہیں دنیا میں, وہ چھپاتے ہیں. جب آپ ان کی گھسو گے نا ان کی لائف میں تو پتا چلے گا کوئی عزت نہیں ہے عورت کی. عورت کی یہاں عزت ہے ہماری سوسائٹی میں. ہاں کچھ واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اچھالا بہت جاتا ہے. ان کے ہاں تو روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی خبریں میڈیا کی زینت نہیں بنتی ہیں. تو جابوں پہ مت لے کر جاؤ اپنی بیٹیوں بہنوں کو, ان کو کوئی اچھا شوہر دے دو جو کما کے عزت کے ساتھ گھر میں کھلائے. سمجھتے ہو کہ نہیں, بیٹا کھلائے ماں کو. اور آپ کو اگر بڑھاپے کا سہارا چاہیے نا کہ میرا میاں مر گیا تو میں کیا کروں گی, بھائی اولاد پیدا کرو. آج تک ہماری مائیں دادیاں نانیاں کیسے پلتی رہی ہیں, کیا سب کے شوہر ہمیشہ زندہ رہے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. میرے دادا کا انتقال ہوا, میری دادی کو کس نے پالا؟ میرے ابا نے پالا اور باقی بیٹوں نے مل کے پالا. میرے والد کا انتقال ہوا تو ہماری ماں کو کس نے پالا؟ ہم سب بیٹوں نے مل کے پالا. کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا, شوق سے ہم نے سعادت سمجھ کے پالا اپنی ماں کو. تو یہ لبرل لوگ کیا پیکج دے رہے ہیں, خواتین جاب کریں, ایکچولی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے, میاں مر گیا تو کیا کرو گی؟ ابے میاں مر گیا اول تو ضروری تھوڑی مرے, وہ ہو سکتا ہے آپ پہلے مر جاؤ, اسی کو کیوں مار رہی ہو بھائی. اور اگر وہ مر بھی گیا تو دوبارہ شادی کرو. اب آپ کہتے ہیں رشتہ نہیں ہے, اس کا یہ واقعی مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہے تو اس کے لیے دو تین شادیوں کو پروموٹ کرو, رشتوں کی باتیں کرو, لوگوں کو بولو گے شادیاں کرو. یہ حل نہیں ہے کہ ان کو جاب پہ لے کر جاؤ تاکہ جو تھوڑی بہت شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں ختم. وہ جاب میں کیا ہوگا کہ جو کمبخت وہاں بیٹھا ہوا ہے نا اس لڑکی کے ساتھ, میرڈ بھی ہے, وہ بھی اس پہ ڈورے ڈالنا شروع کرے گا, اس کی اپنی گھریلو لائف بھی متاثر ہوگی. آج کتنی خواتین کہہ رہی ہمارے میاں کی لڑکی سے دوستی ہے آفس میں. تو میں کہتا ہوں جب وہ آفس میں لڑکی جاب کرے گی, اور آپ لوگ بھی تو جاب کو پروموٹ کرتے ہو نا, تو پھر تو یہی ہوگا, آپ بھی جاؤ کسی آفس میں جاب کرو, وہاں کوئی اور نظریں ڈالنا شروع کر دے گا آپ کے اوپر. تو یہ پیکیج ہی غلط ہے, یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہے بھائی. اللہ میاں نے عورت کو جاب کی مجبوری میں اجازت دی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی عورت کے لیے حکم ہے قرنا فی بیوتی کننا, عورت گھر کی چار دیوالی کے لیے پیدا ہوئی ہے اور مرد کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں تو میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ این جی اوز کیا کر رہی ہیں, وکیل کیا کر رہے ہیں, آپ کی بیگم کو آپ کا دشمن بنا رہے ہیں. کہیں غلطی سے ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے کہ شوہر کی بہنوں کو گالیاں والیاں دے رہی بہت زیادہ. شوہر نے پہلے اس کو سمجھایا میں ہاتھ اٹھاؤں گا چپ ہو جاؤ, لعنتیں کر رہی ہے شوہر کی بہنوں پر, بہت زیادہ بد اخلاق. بعض خواتین ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں, بعض مرد بھی بد اخلاق ہوتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا جب اچھا ایک خواتین ایک کام یہ بھی کرتی ہیں, یہ بہت غلط ہے ایسے موقع, مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے نا اور وہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ تم مار کے دیکھو, میں تھانے میں جاؤں گی, میں یہ کروں گی. اس سے مرد کبھی بھی نہیں ڈرتا, مرد پھر نہیں بھی چاہے گا نا تو ہاتھ اٹھاتا ہے. وہ کہے گا یار میری بیوی ہے, کیونکہ میں اگر ابھی رک گیا نا تو بولے گی ڈر گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دھمکی کے بعد اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اٹ مینز آپ, یہ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ ڈر گیا. تو عورت کو جب آپ نے تانا دیا کسی غلط کیا آپ نے, مارنے دھاڑنے کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے لیکن آپ نے دے دی, عورت کو چاہیے ایسے موقع پہ صبر کر جائے. کیوں بول دے بھائی آپ کیوں ہاتھ اٹھائیں گے, میں کیا میں اتنی بری ہوں جو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کوئی اور بات کہہ دے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹیوں پہ آپ کے داماد ہاتھ اٹھائیں, یہ الفاظ بول دو, یہ نہ کہو کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھو. تو اس سے اگر مرد کہتے میں نے نہیں اٹھایا نا تو بیوی بولے گی دیکھا ڈر گیا نا. مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا کوئی نہیں ہوتا. بعض خواتین یہ دھمکی دیتی ہیں میں تھانے جاؤں گی, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے تو جو کر سکتی ہے تو کر, میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں, پھر وہ مارتا ہے, غلط کرتا ہے لیکن مارتا ہے, پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر غلطی سے ہاتھ اٹھا بھی لیا ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے تیرے شوہر نے ہاتھ اٹھا کیسے لیا, ہوتا کون ہے وہ ہاتھ اٹھانے والا, اس کو بتاؤ. بیٹا ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اتنا کر بھی تو رہا ہے نا, ساری زندگی تجھے ٹھکانہ دیا, غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا, ہم اس کو سمجھائیں گے محبت سے. وہ کہتی ہے نہیں, یہ محبت سے سمجھنے والے نہیں ہیں, تھانے میں جانا پڑے گا. تو اس کو بتاؤ, وہ بھی یہی تیرے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ تو محبت سے سمجھنے والی نہیں, اس لیے ہاتھ اٹھا لیا اس نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ یورپین جو ہے نا لبرل سیکولر لوگ, یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی بس بیوی پہ جو ہے نا وہ محبت سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. تو بھائی پھر تم پولیس کو کیوں بتاتے ہو جا کے؟ پھر تم بھی کیا کر لو, محبت سے سمجھاؤ. تو پاکستان میں گھر توڑنے کے قوانین ہیں, گھر جوڑنے کا ایک لا بھی نہیں. اگر آپ نے بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا, نہیں اٹھانا چاہیے, ایسا نہ ہو جا کے اٹھانا شروع کر دیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو اب اگر یہ کام ہو گیا ہے نا, وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عورت کو شوہر کے خلاف برگلایا جائے. یہ ہوتا کون ہے ہاتھ اٹھانے والا, یہ کون ہوتا ہے؟ اچھا بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں, مرد نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب سارے مرد کے رشتے دار مل کے مرد کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایک آدمی غصے میں ہے, کوئی وجہ ہوگی نا اس نے ہاتھ اٹھایا ہے, تو اب معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو, اور زیادہ آر دلا دلا کے اس کو کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا مت کرو. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میری وجہ سے, اس کی وجہ سے مجھے مارا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے لوگ ٹارچر کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بس بیان ختم کرتا ہوں, اس سے کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, انہوں نے بیوی کو ایک طلاق دی, ایک طلاق دے دی بیوی کو. جس کو پتا چلا نا, اس نے کہا او بے غیرت, جو بھی گالیاں آتی ہیں نا اس کو دینا شروع کر دی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے. یار دینے سے پہلے کہتے نا, اب تو ہو گیا نا ایک کام. خاندان میں جاننے والوں میں, خاندان تو نہیں, جاننے والوں میں سمجھدار آدمی تھے, ان کو جب پتا چلا انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور بولا کہ یار ایک طلاق دی ہے میں نے, سنا ہے. انہوں نے کہا کہ ارے کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ایک طلاق کے بعد میاں بیوی میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, مرد کو ایک ڈر لگ جاتا ہے. میں نے کہا یہ خاندانی آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب آدمی نے ایک طلاق دی ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب آپ اس کو ٹارچر کر کے نا اور زیادہ ٹارچر کرو گے, نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ یار میں جب ہوں ہی گندا, میں ہوں ہی غلیظ آدمی, تو دو اور لے لو پھر جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آدمی کوئی بھی طلاق دے کے خوش نہیں ہوتا, ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. اس کی ٹینشن کو ختم کرو, نہ یہ کہ اور ٹارچر. ابھی تو سالے دی کیسے ہے تو نے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ہمارے سب سامنے کے, ہم نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے. طلاق دے دی ایک بہنوں ہی کو پتا چل گیا. اب اس کمبخت کا ایک سے زیادہ دینے کا ارادہ نہیں تھا, بہنوں ہی کو پتا چلا. انسان کے بچے, تو اپنے بہنوں ہی کو آرام سے ٹھنڈا کر لے جا کے. اب جب ہو گئی ہے نا, ریورس تو نہیں ہو سکتی, تو جا کے بہنوں ہی کو بول یار چلو ایک نکل گئی ہے, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ہم بھی بہن کو سمجھائیں گے, کوئی بات نہیں یار. یا تو نکالنے سے پہلے ہوتا نا مسئلہ, اب تو نکل گئی طلاق. کنٹرول کرو آرام سے, محبت سے, کہ یار ہو سکتا ہے ہماری بہن کی غلطی ہو. اس کو نہ, ہر آدمی نا پاکستان میں توے پہ بیٹھا ہوا ہے, گرم توے پہ بیٹھا ہوا. بہنوں ہی کو پتا چلا کہ اس نے میری بہن کو ایک طلاق دی ہے. وہ آیا بولا تو نے دی یہ طلاق؟ اب وہ تو ویسے ہی غصے میں ہے, وہ کہہ رہے ہاں دی ہے. کہہ رہے دو اور دے, بے غیرت, میں دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنا دم ہے, دے کے دکھا. وہ نہیں دے رہا, زبان کنٹرول کی بھی کہہ رہا دے کے دکھا. وہ جنگلی آدمی تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے دے دی دو مزید. دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں, میاں بیوی بھی اور بہنوں ہی بھی. بہنوں ہی بھی کیا کرے گا, چار دن بہن کو رکھے گا اپنے گھر میں, اس کے بعد وہ بھی کہے گا یار یہ کیا مصیبت. بہن اور جب بھابھیوں کے پھڈے شروع ہوں گے, کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. تو توے پہ مت بیٹھا کرو میرے بھائی, میچورٹی پیدا کرو اپنے اندر. ہر کام کو جب ایک کام ہو گیا ہے تو این جی اوز والا کام اور وکیلوں والا کام مت کرو. وکیل کے پاس جاؤ گے نا, یہ مسئلہ ہے. ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے, ایک بندہ آیا کہ میرا میری بیوی سے جھگڑا ہوا ہے تو میں کیس کرنا چاہ رہا ہوں. وکیل نے اس کو ایسا کیس بتایا نا کہ میں تیرے سسر کو لوہے کے چنے چبا دوں گا. میں نے کہا بے غیرت آدمی, ایک تو میاں بیوی کا پھڈا ہے, تو اس پہ ایسا کیس جلوا رہا ہے کہ اور زیادہ دشمنی بڑھ جائے. بیوی کے دل میں تھوڑی سی بھی جو ایک محبت کی رمک ہوگی نا, جب وہ کیس سنے گی یہ کیس کیا ہے, تو ہمیشہ کے لیے ختم. کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا. جب وکیل پیدا ہوا تھا نا, شیطان نے کہا تھا چلو اللہ نے مجھے بھی ایک نیک اولاد عطا فرما. میں مانتا ہوں سارے وکیل ایسے نہیں ہوتے, بہت سے اچھے وکیل ہیں میں جانتا ہوں پرسنلی, بہت اچھے کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں. لیکن عموماً جو ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. اچھے وکیل بھی ہیں تبھی تو نظام چل رہا ہے، لیکن عموماً بہت غلط ہو رہا ہے. تو این جی اوز جو خواتین کی این جی اوز ہیں وہ طلاق ایسوسی ایشن ہے، اصل میں ان کا کام ہے عورت کو شوہر کے خلاف بھر بھر کے طلاق دلوانا، پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. تو اپنی ہاں کہیں کسی پہ واقعی ظلم ہو رہا ہو نا تو اس کے لیے کچھ ایسی این جی اوز بھی ہیں، جیسے کوئی گاؤں دیہاتوں میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، بے تحاشا مارا پیٹا جا رہا ہوتا، وہاں تو ایک مجبوری ہے. نارملی جو چھوٹے موٹے گھروں میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، میں بھی بعض خواتین کو این جی اوز کا بتاتا ہوں جو گھروں میں اکیلی ہیں، کوئی لوگ مار رہے ہیں. بعض گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا ان کے لیے، پھر یہی راستہ ہے. بعض اچھی این جی اوز ہیں خواتین کی، بھائی وہیں چلی جاؤ، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن نارملی گھروں میں جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت مار دھاڑ بھی ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو. شوہر کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف مت. عورت کو صبر کی تلقین کو، بیٹا کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھ گیا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. میں اس دن گٹکا نہیں ملا ہوگا، رمضان کے روزے چل رہے ہیں، نسوار نہیں ملی ہوگی، پان نہیں ملا ہوگا، تو میں سمجھا دوں گا بیٹا آئندہ خیال کیا کرو. تو اتنا ٹارچر نہ مرد کو کرے اور نہ عورت کو شوہر کے خلاف برگلائے. کیونکہ ریسنٹلی ایک کیس اس طرح کا آیا ہوا ہے میرے سامنے، اس میں مرد نے اٹھا کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا، تھپڑ بھی اس بیس پہ لگایا کہ بیوی بار بار کہہ رہی ہے تو مار کے دکھا، تو مار کے دکھا، میں تھانے میں جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب تو خود ہی کہہ رہی ہے مار کے دکھا تو مار دیا اس نے. اب وہ تھانے تک بات جا رہی ہے، تو تھانے تک بات جائے گی تو مرد تھوڑی رکھے گا پھر. اچھا اب تھانے تک بات بھی جا رہی ہے، پھر مرد کو کہہ رہے چھوڑنا بھی نہیں ورنہ ہم تجھے ہی چھوڑیں گے. اب دھمکیوں سے کیوں کام کرا رہے ہو؟ اب خاندان والے کیا کہہ رہے، تو طلاق دے کے دیکھ پھر دیکھتے تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. گن پوائنٹ پہ بیوی کو رکھے گا وہ کہ مجھے دھمکی دی تھی نہیں چھوڑنا. اس کو بولو بھائی تمہارے پاس رائٹ ہے، تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن یار چھوڑو گے تمہارے بچے رول جائیں گے، دوبارہ رشتے میں کیا ہوگی، مشکلات ہوں گی. یہی ہے نا، مشکلات ہوں گی. اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچو، اس طرح سے اس کو موٹیویٹ کریں. دھمکیوں سے، دامادوں پہ دھمکیاں بولو نہیں چلتی، بہنوئیوں پہ دھمکیاں نہیں چلتی، اور پڑوسیوں پہ دھمکیاں نہیں چلتی. یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ میاں بیوی کو جا کے وہ سیٹ کرے گی کہ تو نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، چل جیل میں. وہ جیل میں جب چھ دن رہ کر آئے گا نا، وہ بولے گا ابھی تو میں نے تھپڑ مارا تھا، میں ڈنڈا ماروں گا. مرد ان چیزوں سے نہیں باز آتا، وہ پھر طلاق کی طرف جائے گا. ڈنڈا نہ بھی مارے لیکن طلاق کی طرف جائے گا، بولے ہٹاؤ. یورپ میں کیا ہوتا ہے، یورپ میں طلاق بھی نہیں دینے دیتے. اس کو پتا ہے میں نے طلاق دی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی، تو گورا بڑا اچھا حل کرتا، کہتے پیپر میں مت دو، ویسے چھوڑ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ فائل کا حل یہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ عورت کو نرم کیا جائے. اس کو بولا کوئی بات نہیں، غلط کیا، ہاتھ نہیں، آئندہ انشاءاللہ کوشش کرے گا ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اٹھا لیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تمہارے بچوں کا باپ ہے، تمہیں پالتا ہے. مرد تو مرد ہی اچھا لگتا ہے نا، تھوڑا سا دھاڑتا ہوا، ہاتھ چلاتا ہوا نہیں، یعنی تھوڑا سا دھاڑتا ہوا اچھا لگتا ہے. ایک خاتون کا کیس آیا کہ میرا شوہر بہت چیختا ہے اور مارتا ہے. میں نے کہا آپ کو مارتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، غصے میں دیواروں کو مارتا ہے، مجھے نہیں مارا آج تک. اٹھا کے چیزیں پٹکتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا شوہر ہے، عجائب گھر میں لے جا کے رکھ دو. یہ غصے میں آپ پہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. بالٹیاں توڑتا ہے، مگے توڑتا ہے. اب 100% خواتین کو نا ایسا میاں چاہیے جو بالکل فرشتہ ہو، آرڈر پہ بنوایا ہوا ہو. یہ جنت میں ملے گا بھائی، اس کی ریپیئرنگ ہوگی جنت میں، آپ کے حساب سے بن جائے گا. دنیا میں نہ بیوی آپ کو ایسی ملے گی، نہ میاں آپ کو ایسا ملے گا. تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. وہ تھوڑا آڑا ترچا بس ٹیڑھا میڑا ہی میاں ہوگا، بیوی بھی تھوڑی ٹیڑھی میڑی، ایسے ہی چلاؤ زندگی کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جی حضرت کیا پوچھنے ہیں بس سوال کو. تو اگر کہا کہے گا تو ہو جائے گی جی. مشروق طلاق بھی ہو جاتی اگر میں نے یوں کیا تو بیوی کو طلاق، تو یوں کرے گا تو ہو جائے گی طلاق. ہاں ایک طلاق ہوگی اگر تین کا کہا تو. آج کل ایک ڈراموں کی طلاق کا بھی مسئلہ بہت چلا ہوا ہے، میں بھی بتاتا ہوں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں جی جی ٹوٹل اپنی رقم اگر ہو، شوہر کی اگر حرام آمدن ہے پھر بھی بیوی پر نوکری لازم نہیں ہے، کم ہو. اگر گزارا ہی نہیں ہو رہا بالکل تو پھر تو مجبوری ہے نا، بھیک تو نہیں مانگے، کم پہ گزارا کرے. شوہر کی آمدن کم ہے، اصل یہ کم پہ گزارا کرے. جی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے.
आजकल ये ड्रामों में वो बड़ा चल रहा है कि ड्रामों में निकाह हो रहा है। कल भी मैंने क्लिप देखा इस पे कि ये मौलवी लोग कहते हैं ड्रामों में निकाह, मजाक में भी निकाह हो जाता है और मजाक में भी तलाक हो जाती है, इन्होंने दीन को खेल बनाया हुआ है। तो वो खातून को दीन वीन का तो बेचारी को कुछ पता नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सलातुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन बहजलुहुन्ना जिद्दुन। एक मिनट मैं जरा बात करूं, तीन चीजें हकीकत में भी हकीकत और मजाक में भी हकीकत, ये शरीयत ने इसलिए रखा है, यानी निकाह तलाक भी है इसलिए, ताकि कल लोग इससे फिरे नहीं। अब निकाह हो गया, कल मियां कह रहे हैं मैंने तो मजाक में कबूला था, मैंने तो मजाक में कबूला था, तलाक दे दी बाद में, बड़े मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस्लाम ने इसका मदार किस पर रखा है? अल्फाज पर। अल्बत्ता ड्रामों में जो निकाह हो रहा है ना, हमारी राय में वो निकाह नहीं होता, ना तलाक होती है ना निकाह होती है। वजह उसकी है कि वो मजाक नहीं है, बल्कि वो एक कहानी है जिसको, एक स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ के या एक्टिंग करके सुनाया जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप तलाक के अहकाम पढ़ रहे हैं, आप आलिम हैं, आपकी बीवी आपसे तलाक के अहकाम सीख रही है, सही है ना। अब आपने एक मजमून लिखा हुआ है, उस मजमून में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ये इस सेंटेंस लिखा हुआ है। आप ये सेंटेंस लिखा हुआ अपनी बीवी को पढ़ के सुना रहे हो, इसको ये नहीं कहेंगे मजाक में तलाक दे रहा है, इसको ये कहेंगे भाई एक सबक है जिसको जबान से रिपीट किया जा रहा है, इसमें तलाक देने की नीयत नहीं है। तो ये हिकायत कहते हैं इसको, हिकायत, एक चीज को नकल किया जा रहा है, कहानी है पढ़ के सुनाई जा रही है, इससे तलाक वाके नहीं होती। जैसे कोई मुफ्ती के पास मसला पूछने आता है कि मुफ्ती साहब अगर कोई यूं कहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी तो हो जाएगी? मुफ्ती कहे हो गई है तेरी बीवी को, क्योंकि तूने ये कहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, तो वो थोड़ी कहेगा कि मैंने कहा है, वो कहे मैं तो पूछ रहा हूं। तो कहानी कोई सुना रहा हो किसी को और उस सुनाया कभी बज़बान हाल जाता है, यानी कभी जबान से सुनाया जाता है, कभी एक्टिंग करके सुनाया जाता है। तो ड्रामे में पहले एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, एक कहानी होती है, जिस कहानी को एक्टिंग की शक्ल में बयान किया जा रहा होता है, तो उस पर वो वाली हदीस नहीं फिट बैठती कि तीन चीजें हकीकत में भी हकीकत, मजाक में भी हकीकत। इसलिए कि मजाक नहीं हो रहा, ये तो एक कहानी सुनाई जा रही है। तो इसमें हमारी जो जामे तुर्शीद की राय है वो ये है कि न इसमें ना तलाक वाकई होगी और ना इसमें निकाह वाकई होगी। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो जब इख्तलाफी मसला है तो ड्रामों में फेक मियां बीवी को लाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। ड्रामे वाले को चाहिए कि जो जब वो तलाक के लिए जिसको कैरेक्टर हो ना, तो वो उसकी सच्ची मुच्ची की बीवी ना हो। यानी अगर वो अपनी सच्ची मुच्ची की बीवी को ड्रामे में कहेगा तुम्हें तलाक है तलाक है तलाक है, तो हमारी राय तो ये कि नहीं होगी तलाक, क्योंकि ये एक कहानी है, स्टोरी है जिसको पढ़ के सुनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत से उलमा कहते हैं हो जाती है, तो एहतियात यही है कि ऐसा काम मत करो जिसमें शक और वसवसा पैदा हो। ड्रामा तो वैसे ही ठीक नहीं होता, और अगर बनाना ही है तो सच्ची मुच्ची की बीवी के बजाय कोई झूठी मुठी की रख लो, क्या ख्याल है? वैसे भी ड्रामों में अक्सर झूठी मुठी की होती हैं बीवियां, किसी और की बीवी होगी, बनी भी आपकी होगी, वो उसको पता नहीं गुस्सा ही नहीं आ रहा होता। वरना गैरत के खिलाफ है यार, आपकी बीवी झूठी मुठी में भी किसी की बीवी बन जाए तो गुस्सा आएगा ना। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री, इसकी पूरी बुनियादी गैरत लेस होने पर है। किसी की बीवी किसी को पकड़ा दी, उसकी बीवी इसको पकड़ा दी, उसका चक्कर उसे चला दिया, उसका चक्कर उसे चला दिया, सब देख रहे हैं कि सही है भाई। हजरत आप कुछ पूछ रहे थे, बस ये आखिरी सवाल है, छुट्टी करो फिर भाई। वालेकुम सलाम। जी किराए की जो रेंट पर जकात नहीं होती, जो रेंट बचा रहेगा ना जकात वाली तारीख तक उस पे होगी। नहीं ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, सिर्फ आपको और वैसे ही रेंट आना शुरू हो गया उसका, तो ये किस चीज का रेंट है भाई? रेंट के लिए जरूरी है मुनाफे की कीमत के लिए जरूरी है कि वो मौतद भी ही नफा हो, कोई हवाई चीज ना हो। नहीं नहीं, जब तक बिल्डिंग बनेगी नहीं, इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, उसका रेंट नहीं होगा, तो जायज नहीं। ये सूद के हीले हैं, असल में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो कंपनी कहती है इतनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ तो मिले इसको, अब वैसे ही दे देंगे तो वो सूद की वजह से तो रेंट के नाम पे दे रहे होते हैं वो। तो रेंट में रेंट का होना जरूरी है, कोई चीज हो। चले भाई काफी हो गया भाई, आखिरी सवाल है भाई यार, किसी ट्रस्ट के کے بارے میں نہیں پوچھو، اپنی ثوابدید پر مدد کرو. میں صرف پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو جانتا ہوں جو ہمارے شاگردوں کا ٹرسٹ ہے، بہت اچھا. باقی نہ ٹرسٹ کی میں نفی کروں گا نہ اس کی تعریف کروں گا. کسی بھی ٹرسٹ کے بارے میں آپ خود ریسرچ کریں.